بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين عبد القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما حجة ابن الحسن الأسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه كذا. جیسا کہ آپ کے علم میں تین جلسات فرقہ واریت پاکستان میں فرقہ واریت کے بنیادی اسباب کے عنوان کے تحت انجام پا چکے ہیں. ان تین جلسات میں ہم نے برصغیر کی تاریخ میں فرقہ واریت کے جو اثرات رہے ان کا تھوڑا بہت جائزہ لیا. حکام کی طرف سے فرقہ واریت کے عنوان میں جو کچھ کام انجام پایا اس کو بھی دیکھا. صوفیہ جو برصغیر کے مختلف حصوں میں آئے انہوں نے اسلام کو پھیلایا ان کے اثرات کا بھی جائزہ لیا. اس کے علاوہ اہل تسنن کے اندر جو کلاسیفیکیشن ہوئیں ان کو بھی دیکھا. کچھ اہل تشیع کی طرف سے جو کام انجام پائے ان کو بھی دیکھا. کل ہم نے اپنی بحث کا ایک نتیجہ حاصل کیا جس میں ہم نے ان بنیادی ترین عوامل کو دیکھ لیا جن کی وجہ سے برصغیر میں فرقہ واریت ہے. یعنی اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ برصغیر میں کیوں فرقہ واریت ہے اور دوسرے علاقوں میں کیوں نہیں ہے تو کل کا جلسہ ہمارے اس بات کا جواب دے گا. اب آج جو ہمارا کام ہے وہ یہ کہ یہ جو گراؤنڈ فراہم ہو گیا برصغیر کے اندر تین بنیادی عوامل کی وجہ سے ایک گراؤنڈ فراہم ہو گیا فرقہ واریت کے لیے. اس گراؤنڈ کو متعدد عوامل نے اپنے کام میں استعمال کیا. ایک گراؤنڈ فراہم ہوا فرقہ واریت کے لیے برصغیر کے اندر. جو عوامل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے وہ پاکستان کے مسلمانوں کا اسلام سے شدید جذباتی لگاؤ تھا. دوسرا مسئلہ پاکستان میں مذہبی رہنماؤں کی کمزوری ان کا ضعف. اور تیسرا مسئلہ مذہبی انحرافات. اب یہ کہ اس کی تفصیلات جو کل میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی. اب یہ جو گراؤنڈ فراہم ہوا ہے اس گراؤنڈ کو کچھ اور قدرتیں استعمال کرتی ہیں اپنے مفادات کی خاطر. ان کا جائزہ لینا اب ہمارا کام ہے. اس سوال اس بیسک سوال کو ذہن میں رکھیے گا کہ کس وجہ سے فرقہ واریت ہے. ان تین عواموں کی وجہ سے یہ لوگ صرف اس کو استعمال کرتے ہیں. ان میں چند عوامل جو ہیں وہ سر فہرست ہیں جن کا ہم جائزہ لیں گے. یہ جو عوامل میں آپ کے سامنے بیان کروں گا ان کو دو حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں. کچھ وہ ایلیمنٹس ہیں کہ جو پاکستان کی سیاسی داخلی سیاست کے اندر مؤثر ہیں اور وہ فرقہ واریت کی گراؤنڈ سے استعمال کرتے ہوئے فرقہ واریت کرتے ہیں. اور کچھ وہ ایلیمنٹس ہیں جو پاکستان کی خارجہ سیاست سے آئے ہیں اور وہ فرقہ واریت کو استعمال کرتے ہیں اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے. تو شروع کرتے ہیں پاکستان کے داخلی ایلیمنٹس. اس میں تین بنیادی عوامل چار بنیادی عوامل آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا. ان میں سر فہرست عرض کرتا ہوں گی. اگر کوئی پاکستان کی سیاست کے داخلی سیاست کے اندر دیکھنا چاہے کہ پاکستان کی داخلی سیاست میں کیا خرابی ہے جس کی وجہ سے فرقہ واریت پھیل رہی ہے تو اس کا سب سے پہلا ایلیمنٹ پاکستان کا ناکام سیاسی نظام. دیکھیے سیاسی نظام کئی قسم کا ہو سکتا ہے. ڈیموکریٹک بھی ہو سکتا ہے, سوشلسٹ بھی ہو سکتا ہے, یا کوئی بھی اس کو ٹائٹل دیا جا سکتا ہے. لیکن سیاسی نظام کی خوبیاں ہوتی ہیں. یعنی ہر نظام کی طرح سیاسی نظام کا بھی خاص مقصد ہوتا ہے. سیاسی نظام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی خواہشات کو, لوگوں کی ضرورتوں کو جو سیاست کے باب میں ہوتی ہیں ان کو پورا کرتا ہے. اگر کامیاب سیاسی نظام ہو تو یہ آسانی سے حاصل ہو جاتا ہے. مثلا فرض کیجئے ہم کہتے ہیں, فرض کہہ رہے ہیں, مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں, سویڈن کا نظام کامیاب سیاسی نظام ہے. کیوں؟ کیونکہ سویڈن کی عوام کی جو خواہشات ہیں وہ سیاسی نظام پورا کر رہا ہے. سویڈن کے عوام اپنی تقدیر کے اوپر خود فیصلہ کر رہے ہیں, لہذا ان کا سیاسی نظام جو ہے وہ کامیاب سیاسی نظام ہے. پاکستان کا نظام کامیاب سیاسی نظام نہیں ہے. یہ جو کامیاب سیاسی نظام نہیں ہے اس کا ایک بنیادی نتیجہ جو نکلا ہے وہ تشدد اور تشدد کے اندر ظاہر ہوا. مثلا فرض کیجئے اگر یہاں پر ایک آدمی نے الیکشن کے اندر شرکت کی, دو پارٹیز ہیں, تین پارٹیز ہیں, چار پارٹیز ہیں الیکشن کے اندر شرکت کرتے ہیں اور وہ الیکشن ظاہر ہے کہ صفائی کے ساتھ نہیں ہوا, اس کے اندر کچھ نہ کچھ کرپشن ہو گیا اور ایک پارٹی ہار گئی, تو اب وہ جو پارٹی ہاری ہے وہ اپنی ہار کو قبول نہیں کرتی بلکہ اس ہار کا بدلہ وہ روڈ پر آ کر اتارتی ہے. ظاہر ہے خود بخود تشدد جو ہے وہ وہاں پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ جو پاکستان کا سیاسی نظام ناکام ہوا اور یہاں پر تشدد کی سیاست بن گئی, یہ خود بخود فرقہ واریت کو استعمال کرنے کے لیے ایک اہم عامل میں تبدیل ہو گیا. وہ اس طریقے سے کہ فرض کیجئے جو ہارنے والی پارٹی ہے اب اس نے کیا کرنا ہے, اس نے تشدد کرنا ہے کیونکہ اس نے جیتنے والی پارٹی کے خلاف کچھ نہ کچھ ایکشن دینا ہے. جب وہ اپنے تشدد کو شروع کرے گی تو وہ کس چیز کو استعمال کرے گی, اس چیز کو جو عوام کو سب سے زیادہ متاثر کرے. مثال کے طور پر فرض کیجئے ایک امریکی معاشرہ ہے, وہاں پر مذہب سے کتنا کسی کو کوئی سروکار نہیں ہے, تو وہاں پر کبھی بھی کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ فرقے کی باتیں نہیں چھیڑی جائیں گی. جرمنی کا معاشرہ ہے, وہاں پر بھی لوگوں کو مذہب سے اتنا زیادہ سروکار نہیں ہے, تو وہاں پر مثلا میں نے سنا ہے کہ حتیٰ جرمن ٹی وی پہ حضرت عیسیٰ کو بائک سے سوار جاتے ہوئے دکھا دیتے ہیں, ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. لیکن کیا مثلا فرض کیجئے آئرلینڈ کا معاشرہ ہے, وہاں پر بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے؟ وہاں پر ایسا نہیں ہو سکتا. پاکستان کے معاشرے کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہے. یہاں پر ہارنے والی پارٹی تشدد کی طرف جاتی ہے, اور جب وہ تشدد کی طرف جاتی ہے تو یقیناً اس کے اندر فرقہ واریت کو استعمال کرتی ہے. اسی طریقے سے حزب حاکم بھی اس کام کو کر سکتا ہے. مثلا فرض کیجئے حزب حاکم ہے, پاکستان کا نظام سیاسی نظام کامیاب سیاسی نظام نہیں ہے, اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے فرقہ واریت کا سہارا لے گا. مثلا ضیاءالحق اس کام میں بہت مشہور تھے. ضیاءالحق کے سامنے ایک بہت بڑی مشکل یہ ہوتی تھی کہ آئینی لحاظ سے ان کو 90 دن کے اندر انتخابات کروانے تھے, اور وہ 90 دن کے جیسے ہی پورے ہوئے تو ان کو کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے ہوتا تھا جس سے انتخابات کو وہ آگے بڑھا سکیں, ملتوی کروا سکیں. ان بہانوں میں ایک بہت بڑا بہانہ فرقہ واریت ہوتی تھی کہ جیسے ہی ایسا کوئی ٹائم نزدیک آنے لگتا تھا کچھ نہ کچھ فرقہ وارانہ لہر پھیلتی تھی جس کے نتیجے میں وہ ٹائم آگے بڑھ جاتا تھا. اور مثلا فرض کیجئے ابھی جو ہمارے سامنے یہ جو واقعہ ہوا, مثلا فرض کیجئے جو محفل مرتضیٰ کے اندر بھی ایک واقعہ ہوا, اس میں کچھ سیاسی ایلیمنٹس تھے جنہوں نے فرقہ وارانہ ایلیمنٹس کے ساتھ مل کر اپنی سیاست کو پورا کیا اور اپنے مفادات کو حاصل کیا. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں حتیٰ سپاہی صحابہ اور مسلم لیگ کا بھی کم و بیش اس قسم کا کچھ نہ کچھ تعلق ضرور رہا ہے کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی پارٹی اپنے سیاسی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے فرقہ واریت کو استعمال کرتی ہے اور کہیں نہ کہیں پہنچاتے ہیں اس کو. فرقہ واریت کو استعمال کیوں کرتا ہے سیاسی نظام؟ جو سیاسی نظام کے ماننے والے ہیں, سیاستدان ہیں, سیاسی پارٹیاں ہیں, سیاسی لیڈر ہیں, وہ فرقہ واریت کو کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ اس کام کے ذریعے سے گڑبڑ پھیلانا نہایت آسان ہوتا ہے. اگر کسی اور کام کے ذریعے سے آپ گڑبڑ پھیلائیں تو شاید اس کے اندر وقت درکار ہوگا, جبکہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک تقریر بہت معمولی سی تقریر جو ہے وہ مختلف قسم کے فرقہ وارانہ کاموں کو ابھار سکتی ہے, لوگوں کو تشدد کے اوپر لا سکتی ہے. تو ایک بنیادی عامل کے جو پاکستان کی سیاست کے اندر ہے جس کی وجہ سے فرقہ واریت کو استعمال کیا جاتا ہے وہ پاکستان کے سیاسی نظام کا ناکام ہونا. اور ایک اور عامل آپ کے سامنے عرض کروں گا, عوام میں اسلام پسندی کے باوجود حکمرانوں کی اسلام سے دوری. اگر آپ صرف اتنا ہی رکھیں تو وہ بھی کافی ہے, کیونکہ یہ چیز وہ ہے جو کل ہم بیان کر چکے ہیں. تو یہ جو حکمران اسلام سے دور ہے یہ خود ایک عامل بنتا ہے کہ پاکستان میں فرقہ واریت جو ہے وہ استعمال کی جائے سیاسی نظام کے اندر. وہ اس طریقے سے کہ فرض کیجئے عوام کی قول یہ ہے کہ ان کو اسلام پہ عمل کروانا ہے. عوام کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے اسلام کے خاطر پاکستان کو بنایا. پاکستان کو بنانے میں مثلا فرض کیجئے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ درکار تھا, سب کچھ تھا, اس کے ذریعے سے پاکستان کو تشکیل دیا گیا اور مسلمانوں کا ہدف یہ تھا کہ پاکستان میں اسلامی احکام کے اوپر عمل کیا جائے, ان کے لیے ایک آئیڈیل اسٹیٹ بنے. اب حکمران جو ہیں وہ بہر اسلام کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہتے. اسلام کو اگر وہ یہاں پر ایک آئیڈیل اسلامک اسٹیٹ بنا دیں گے تو ان کے اپنے مفادات جو ہیں وہ خطرے میں پڑتے ہیں. تو اس کام کو روکنے کے لیے دوبارہ فرقہ واریت کو استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں پر ایک جو عامل بنا, عوام میں اسلام پسندی کے باوجود حکمران اسلام سے دور ہیں. جب وہ حکمران اسلام سے دور ہیں تو لوگوں کے اندر اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ اسلام کو سیاسی میدان میں عمل نہیں کیا جا سکتا, فرقہ واریت کا سہارا لیا جاتا ہے. اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں. وہ یہ کہ فرض کیجئے آپ حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا جو قضاوت کا نظام ہے, جو ہمارے یہاں فیصلے ہیں, عدالتی نظام ہے, اس عدالتی نظام کو اسلامی بنیادوں پہ استوار ہونا چاہیے. تو جیسے ہی آپ یہ سوال کریں گے سامنے جو حاکم ہوگا جو ظاہر نہیں چاہتا کہ اسلامی نظام آئے, وہ آپ سے کہے گا کہ بھائی صحیح ہے ہم استوار کرنے کو تیار ہیں, لیکن کس فقہ کے تحت؟ فقہ حنفی کے تحت یا فقہ مثلا فرض کیجئے مالکی کے تحت یا کس فقہ کے تحت آپ کے کام کریں گے؟ اب یہ ہے کہ فرقہ وارانہ معمولی سی لہر اس مسئلے کو ختم کر دے گی, یا مثلا فرض کیجئے وہ جو شریعت بل تھا جو اسلام کے نام پر آ گیا تھا, اب وہ شریعت بل خود ایک ایسی چیز بن گئی جس نے مسلمانوں کے اندر اختلاف ڈال دیا. بظاہر بہت اچھی چیز تھی. اس زمانے میں ایک نعرہ ہمارے شیعہ برادران نے لگایا تھا, بہت اچھا نعرہ تھا, کہتے تھے شریعت منظور بل نامنظور.
اور وہ شریعت دل کی یہی چیز کہ وہ اس طریقے سے مسلمانوں کے اندر ڈالی جائے کہ مسلمان خود اپنے اسلام کو حاکم کرنے کے مطالبے سے دستبردار ہو جائے. تو یہ جو حکمران اسلام کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہتے, یہ خود برقواریت کو ابھاریں گے کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے اندر, تاکہ لوگ اسلام کو حاکمیت کی سطح پر لانے سے دور ہو کے چلے جائیں. اب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی ذریعہ استعمال کیا جا سکتا ہے. مثلا فرض کیجیے بہت چھوٹی سی ایک بات, وہ چاند کا مسئلہ جو میں نے کل بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ وہ چاند کے مسئلے کے ذریعے سے ہی اس بات کو ثابت کر دیں گے کہ یہاں پر اسلام پہ عمل نہیں کیا جا سکتا, حکومتی سطح پر اسلام پہ عمل نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ مثلا فرض کیجیے اگر آپ نے عیدی منانی ہے تو آپ کے فقہا کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے, اور اس اختلاف کی وجہ سے حاکمیت کے طور پر یعنی اسلام کو حکومت دیتے ہیں پاکستان کے اندر, یہ کام ناممکن ہو جائے گا. ایک تیسرا عامل جو پاکستان کی سیاست کے اندر ہے اور پھر قواعد کے فروغ کا باعث بنتا ہے, وہ پاکستان کا جاگیردارانہ نظام ہے. جاگیردارانہ نظام اور ہر قسم کی بےضابطگی, نفسانی خواہشات, چاہے آپ اس کو کسی کا بھی نام دیں, یہ جو چیز ہے یہ خود پاکستان کی سیاست کے اندر خود بخود فرقہ واریت کی طرف لے جانے کا باعث بنتی ہے. میں نے کل آپ کے سامنے مثال کے طور پہ کہا تھا کہ جنگ کے اندر بالکل ایسے ہی ہوا, جنگ کے اندر شیعہ زمیندار بھی ہیں اور جاگیردار بھی ہیں اور سنی جاگیردار بھی ہیں, اور وہ جو شیعہ جاگیردار ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی وہی ہمیشہ حکومت میں آتے تھے, یعنی پارلیمنٹ وغیرہ میں جاتے تھے, اور مسلم لیگ کی طرف سے بھی وہی ہمیشہ پارلیمنٹ کے اندر جاتے تھے. اب وہ جو سنی جاگیردار تھے ان کو یہ بات ختم پسند نہیں تھی کہ چاہے پی 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 ہو تب بھی شیعہ جاگیردار جاتے تھے, اور چاہے مسلم لیگ ہو تب بھی شیعہ جاگیردار جاتے تھے. تو انہوں نے خود بخود ایک پارٹی کو پروموٹ کیا, اس کو بڑھایا, ایک کام سونپا اور اس نے اپنے کام کو اچھے طریقے سے انجام دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو ہمیشہ جھنگ سے شیعہ جاگیردار پارلیمنٹ کے اندر جاتا تھا, چاہے مسلم لیگ ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو, وہ زور ٹوٹ گیا, اور اب جناب سنی جاگیرداروں کو بھی یہ موقع ملا کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر جا سکے. یہی جاگیردارانہ نظام مختلف جگہوں پر اپنے کام کو انجام دیتا ہے. اب آپ اس جاگیردارانہ نظام کو تھوڑا سا اور وسیع کرنے تو ہر وہ طبقہ جس کی مصلحتیں کہیں پر پوری ہونی ہوں وہ فرقہ واریت کو استعمال کرے گا اپنے معاشرے کے اندر دوسرے کسی پاور کے توڑنے کے لیے. یہ اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ بہت پرانی ہے. اگر آپ کے ذہن میں, نے کتاب کو آپ کو ریفرنس دیا تھا قدرت اللہ شہاب کی, شہاب نامہ نام کر کے, اسی شہاب نامے کے اندر 60 ہی دھائیوں کا ایک واقعہ لکھا ہے, یعنی 64-65 کے زمانے کا ایک واقعہ لکھا ہے. وہ بالکل اسی طرح جنگ کا واقعہ لکھا ہے کہ وہاں پر جنگ میں ایک جگہ پر سرکار نفس کا داد ہوا کرتے تھے, ایک خاص مسجد پر جب شیعوں کا جلوس گزر رہا ہوتا تھا تو ایک مولوی جو ہے وہ وہاں پر سنی اذان دیا کرتا تھا یا کچھ لاؤڈ اسپیکر کے اوپر پڑھا کرتا تھا. تو جب تحقیقات ہوئی تو پتا چلا کہ یہ جاگیردارانہ جھگڑے کا نتیجہ تھا, دو جاگیرداروں کی جنگ کے نتیجے میں وہاں پر فرقہ واریت ہوتی تھی. تو یہ پاکستان کی خود سیاست کا ایک اور ایلیمنٹ جو پاکستان کے اندر فرقہ واریت کو فروغ دے رہا ہے. ایک چوتھا ایلیمنٹ یہ پاکستان کے نہیں کہیں گے سیاست کا, مجموعی طور پر پاکستان کا, وہ اس کی اقتصادی بدحالی ہے. یعنی ان دو کے بعد اگر وہاں پر لکھتے بھی چلیں, تیسرے نمبر پہ پاکستان کا جاگیردارانہ نظام اور چوتھے نمبر پہ پاکستان میں اقتصادی بدحالی. اقتصادی طور پر انتہائی برے حالات کا شکار دونوں میدانوں کے اندر, دو اہم میدانوں کے اندر, یعنی ایک تو تعلیم کے لحاظ سے بھی کہ یہاں پر تعلیم کا ریشو وہ جو اگر صرف قائم کرنا اور نام پڑھنا استعمال کرنا ہے کبھی 30% سے زیادہ ہرگز آگے نہیں پڑتا, اور دوسرا جو ہے وہ غربت کہ جو لوگوں کے اندر بے روزگاری ان کے لیے لے کے آتی ہے اور ان کے پاس روزگار کے وسائل کو کم کر دیتی ہے. اسی طرح دیہاتوں کے اندر حالت اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے, جو ظاہر ہے جس علاقے میں بے روزگاری بھی ہوگی, جس علاقے میں جہالت بھی ہوگی اور لوگوں کے اندر شدید جذباتی لگاؤ بھی ہوگا اور دوسرے عوامل بھی موجود ہوں گے جو اس جذباتی لگاؤ کو استعمال کریں, تو ان کو آسان ترین راستہ یہ نظر آتا ہے کہ ان کو فرقہ واریت کی طرف لے کے جاتے ہیں. اچھا, اور بھی دوسرے اس کے اندر مسائل ہیں, مثلا کیجیے اسمگلرز ہیں یا بدماش ہیں, انہیں بدماشوں کو ایک پولیٹیکل پارٹی کہتی ہے کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, آپ کی جتنی بھی قانونی مشکلات ہیں ہم آپ کی حل کریں گے, آپ ہمارے لیے کام کریں ہم آپ کی مشکلات کو حل کریں گے. تو صاحب ایک الائنس تشکیل پا جاتا ہے کہ وہی بدماش جو کل تک صرف بدماشی کر رہا تھا آج فرقہ وارانہ بدماشی کے اندر انوالو ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے پاکستان کی سیاست میں بدقسمتی سے پہلے ہی وہ ایک تاریخی زمینہ فراہم ہوا ہوا تھا کہ جو پاکستان کو اور برصغیر کے علاقے کو فرقہ وارث کی طرف لے جا رہا تھا, اور یہ عوامل جو آئے پاکستان بننے کے بعد انہوں نے اس کے اوپر اور زیادہ فرقہ واریت کو ابھارنا شروع کر دیا. یہ پاکستان کی سیاست کے کچھ داخلی عوامل تھے جو اس کو پھر سواری کی طرف لے جا رہے تھے. البتہ ان میں اگر کوئی اہمیت کے حساب سے دیکھیں تو میں اس کو سب سے اہم پہلے نمبر والے کو سب سے زیادہ اہمیت دوں گا. اگر پاکستان کا سیاسی نظام منسجم ہوتا, یعنی یہاں پر سیاست واقعا اصولوں کی سیاست ہو رہی ہوتی, تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پھر سواری کچھ نہ کچھ کم ہونے کی طرف ضرور جاتی. وہ عوام کی شدید جذبات کے ہونے کے باوجود اس کا اثرات جو ہے وہ کمتر ہوتے, اور اس طریقے سے جس طرح سے آج میدان کھلا ہوا ہے کہ جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے آزاد کروا لیتا ہے, ایسا ہرگز نہیں ہوتا. اچھا, ان عوامل کے علاوہ پاکستان کی سیاست کے جو اندرونی عوامل ہیں, جو میں نے اگر آپ کے ذہن میں پاکستان کے بارے میں جب ہم 23 مارچ کا ایک پروگرام کیا تھا اس میں بھی عرض کیا تھا کہ ہماری ایجنسیاں ہیں ان کی اپنی مصلحتیں ہیں, ان کے اپنے مفادات مقاصد ہوتے ہیں, تو وہ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں سرکواریت کو, ان کا بھی جب جسے کہتے ہیں مصلحت آتی ہے وہ اس کام کو استعمال کر سکتے ہیں, جس کو ابھی تھوڑی دیر کے بعد عرض بھی کروں گا. یہ پاکستان کی سیاست کے داخلی عوامل ہیں. کچھ خارجی عوامل بھی ہیں جو باہر سے متاثر کرنے والے پاکستان کو, جو خود بخود اس کو فرقواریت کی طرف لے جا رہے ہیں. اس کے اندر اگر کوئی خارجی عوامل کا ہم ذکر کرنا چاہیں تو ان کے اندر سر فہرست سعودی عرب ہے. سعودی عرب یا آپ اس کو وہابیت کا ٹائٹل لیں زیادہ مناسب ہوگا, یہ ایک ایسا عامل تھا کہ جو اپنے بننے سے لے کے, یعنی 1932 سے جب سے سعودی عرب بنا, مسلسل اس کی کوشش رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دنیا اسلام کے رہبر کے طور پر پیش کرے. جب وہ دنیا اسلام کی رہبری کا دعویٰ کرتا ہے تو اپنے افکار کی وجہ سے, خاص افکار کی وجہ سے, جو اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ وہ حنبلی افکار ہیں, ابن تیمیہ سے متاثر ہوئے ہیں, محمد ابن عبد الوہاب نے شرک کے ذریعے اس کو مشہور کروایا ہے, تو خود بخود مشیوں کے خلاف ہو جاتے ہیں. اور وہ جب اپنے آپ کو عالمی سطح کے اوپر دنیا کے مسلمانوں کو لیڈر قرار دیتے ہیں تو اس سمجھ میں یوں آتا ہے کہ عالمی سطح پر شیعوں کے خلاف جو ہے وہ تحریک چلانا چاہتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی شیعہ ہوں ان کو نابود کرنے کی کوشش کی جائے. اچھا, ان کے پاس ریسورسز بے تحاشا ہیں, ان ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے اور ان افکار کو استعمال کرتے ہوئے تقریباً دنیا میں جہاں کہیں بھی شیعہ موجود تھے یہ وہابی افکار پہنچے اور انہوں نے شیعوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی. اس میں متعدد پارٹیاں بنی, گروپس بنے جن کا فنڈس انوالو ہوئے, اور جو ابھی جو ہمارے سامنے بالکل موجودہ صورتحال میں مسلم فرض کیجیے یہ سپاہی صحابہ پاکستان, جس میں کم سے کم آغاز میں وہی سب کچھ چلا تھا کہ جو سعودی عرب اور وہابیت کے ذریعے سے استعمال ہو رہا تھا. البتہ اب حالات کافی تبدیل ہو چکے ہیں, اب سعودی عرب میں بھی وہ بات نہیں رہی. سعودی عرب کے اندر بہت بڑی تبدیلیاں آئی ہیں جس کی وجہ سے وہ جو حکومتی سطح پر ضد شیعہ کارروائی ہوتی تھی اس میں قدرے کمی واقع ہوئی ہے. اب جو کچھ سعودی عرب کے اندر ہو رہا ہے وہ ان کے علماء کی طرف سے موومنٹ ہے. ذہن میں رکھیے گا کہ وہاں پر بھی دو گروپ تشکیل پا چکے ہیں, یعنی ایک تو بادشاہ ہے کہ جو شاہ فہد ہے, آل سعود خاندان ہے, اور اس کے علاوہ جو مذہبی حلقے ہیں وہ دو گروپ کا شکار ہے. ایک وہ مذہبی حلقہ ہے جو وہابی ہے اور پرانا وہابی ہے, وہ اس وقت شاہ فہد کا ساتھ دیتا ہے, اور ایک نیا مذہبی حلقہ ہے جس کو وہ لوگ سلفی کہتے ہیں, یعنی نئے سلفی نئے وہابی ہیں, وہ لوگ جو ہیں وہ خود بادشاہ کے خلاف ہیں. تو بادشاہ کے اندر بھی اب وہ تمایلات نہیں رہے, یعنی جو ایک زمانے میں تھا کہ سعودی حکومت باقاعدہ فرقہ واریت کے اندر اپنے آپ کو ملوث رکھتی تھی اور سدھ شیعہ گروہوں کو حکومت کی طرف سے پیسہ ملتا تھا, اب اس صورتحال میں کافی کمی واقع ہوئی ہے. لیکن یہ کہ علماء جو ان کے وہابیوں کے علماء ہیں ان کی طرف سے ابھی بھی یہ کام ہو رہا ہے. تو ایک بہت بڑا ایلیمنٹ وہابیت ہے کہ جو باہر سے آئی بڑے شریف کے اندر اس نے اپنے اثرات کو مرتب کیا. البتہ آپ نے ذہن میں رکھیے گا کہ وہابیت 19ویں صدی کے شروع سے برصغیر کے اندر آنا شروع ہوئی, یعنی 1800 کے بعد سے وہابیت برصغیر کے اندر آئی. اس سے پہلے جو میں آپ سے 10 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ بنیاد جو رکھنے والے تھے وہ مسجد الاقصانی اور ان کے ماننے والے تھے کہ جو اس کام کی بنیاد رکھ چکے تھے, اور ان کے بعد یعنی جو بعد کا زمانہ تھا 19ویں صدی کے بعد کا زمانہ تھا اس میں وہابیت آئی اور اس نے ان کو سپورٹ کیا اور حکومتی سطح پر ان کے لیے مدد ثابت ہوئی. یہ وہابیت کی طرف سے ایک اور خارجی عامل جس کو ہم ذکر کریں گے, تھا تو پازیٹو لیکن بعد میں نگیٹو میں تبدیل ہو گیا, انقلاب اسلامی کا آنا. انقلاب اسلامی ایران کا 1979 میں 79 میں جو انقلاب آیا تو وہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی دنیا بھر کے لیے, ایک بہت بڑی تبدیلی تھی کہ جس میں اسلام کو اس کی حکومتی سطح سے ثابت کیا گیا, اسلام کو عملی میدان کے اندر ثابت کیا گیا, اسلام کے لیے ایک مرکز فراہم کیا گیا. لیکن یہ سارے کام ہونے کے ساتھ ساتھ وہ شیعہ بھی تھا, سارے کام ہوئے اور وہ شیعہ بھی تھا. اچھا, اس طرف سے جہاں پر ایران ہے, ظاہر پاکستان کا ہمسایہ ہے ایران, مغربی پاکستان کی سرحد ایران سے مل رہی ہوتی ہے, تو جو فوری بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ ایران کا براہ راست اثر پاکستان کے اوپر ضرور ہوگا. تاریخ کے اندر ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا, یعنی میں نے آپ کو تھوڑا بہت عرض بھی کیا تھا کہ مغل اور صفویوں کے اندر یہ تعلقات رہے ہیں کہ صفویوں کے اندر آنے والی تبدیلیاں مغلوں کو متاثر کرتی تھیں, تو یہ تاریخی بیک گراؤنڈ بھی تھا، پلس یہ کہ پاکستان کے عوام دنیا کے جذباتی ترین مسلمان تھے، تو یہ بات کافی زیادہ مشہور تھی کہ اب جبکہ ایران کے اندر انقلاب آ گیا ہے تو پاکستان کے مسلمانوں کے اوپر اس کے اثرات بہت زیادہ مرتب ہوں گے، اور کچھ بعید نہیں کہ اگلا انقلاب اگر ایران کے بعد آتا تو شاید پاکستان کے اندر آ جاتا. ظاہر ہے استقبال بھی اس صورتحال کو بہت اچھی طرح مشاہدہ کر رہا تھا، اور وہ بھی جانتے تھے کہ اگر انہوں نے کنٹرول نہیں کیا تو ایران کا جو یہ انقلاب ہے وہ اپنی مشرقی سرحدوں کو پھیلائے گا اور پاکستان کے اندر آنے کی کوشش کرے گا. اچھا، یہ جو انقلاب تھا تمام تر خوبیوں کے بعد کے ساتھ ساتھ یہ شیعہ انقلاب تھا، اسی کو استقبال میں استعمال کیا اور پاکستان کے اندر فرقہ واریت کو فروغ دیا. یعنی اب پاکستان کے اندر جب شیعہ سنی تعلقات بہت زیادہ کشیدہ ہو گئے تو ظاہر ہے کہ شیعہ انقلاب کے پاکستان میں پھیلنے کے امکانات جو ہیں وہ خود بخود کم ہو جائیں گے. ظاہر ہے ایرانیوں نے بہت کوشش کی، یعنی انقلاب اسلامی کے جو رہنما تھے انہوں نے بہت کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ فضا ٹوٹے، اور اتحاد بین المسلمین کا جو نعرہ تھا امام خمینی کی طرف سے یا ہفتے وحدت وغیرہ وغیرہ، ان کی سب سے زیادہ کوشش اسی بات کی تھی کہ یہ جو استقبال انقلاب کے خلاف شیعہ ہونے کے ناطے کام کر رہا ہے وہ فضا جو ہے وہ ٹوٹ جائے. لیکن بہرحال اس کے اثرات پاکستان کے اوپر بےتحاشا ہوئے، اور پاکستان میں خاص کر انقلاب اسلامی کے بعد جو ہے وہ فرقہ واریت اور زیادہ شدت اختیار کرتی چلی گئی، اور اس زمانے سے اب تک آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ وقت وقت سے ہوتا رہتا ہے. اچھا، وہ جو ایجنسی والی بات تھی وہ یہاں پر بھی آتی ہے. ابھی شاید میں نے اسی سیمینار میں عرض بھی کیا تھا کہ ڈان کے اندر ایک خبر چھپی تھی، میں اپنے نام سے اس لیے استعمال نہیں کرتا کہ ذمہ داری نہ لیں ڈان کے اوپر ہی رکھیں، ڈان میں خبر چھپی کہ صاحب امریکہ میں ایک اخبار کے اندر آرٹیکل چھپا کئی قصوں میں، اس میں انہوں نے ثابت کیا کہ پاکستان کی جو آئی ایس آئی ہے اس کے پاس ذمہ داری، سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پاکستان کو شیعوں میں تباہ کرے تاکہ انقلاب اسلامی کا جو اثر و رسوخ پاکستان کے اندر ہو سکتا ہے اس کا گراؤنڈ ختم ہو جائے. یہ بات ڈان نے اس امریکن اخبار سے کوٹ کی ہے کہ آئی ایس آئی کی پاکستان میں اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان میں شیعوں کو تباہ کرنے کے لیے کوشش کرے گی. تو اب یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہو یا غلط ہو، لیکن میرا خیال میں یہ بہت بری بات نہیں ہے، یعنی یہ جو بات کہی گئی ہے یہ بہت غلط نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم یہ قبول کرتے ہیں کہ ہمارا نظام جو ہے وہ بالآخر استقبال کے ہاتھ میں ہے اور یہاں کی جو اصلی مہرے جو چلتے ہیں وہ مغربی اور استقبالی اشاروں کے اوپر چلتے ہیں، تو ہمیں یہ بات بھی سوچنی پڑے گی کہ یہاں جو ان کی جو تمام تر مسالے اور مفاسد ہیں وہ یہاں کی ایجنسیز پوری کریں گی. تو اس بات کو دیکھتے ہوئے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر فرقہ واریت ختم کرنا کتنا مشکل کام ہوگا، کہ پاکستان کی جو مضبوط ترین ایجنسی ہے وہ ممکن ہے کہ اس کے اندر انوالو ہو، تو اس کے بعد اس کے لیے کتنا موقع رہ جائے گا کہ وہ فرقہ واریت کو ختم کرے. آپ جا کے مختلف شیعہ نشین علاقوں کے اندر دیکھیں تو یہ بات اور زیادہ واضح ہو کے سامنے آتی ہے کہ وہاں پر منظم طریقے سے کارروائی ہو رہی ہے. ابھی یہ جو پاکستان کے اندر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے کہ آپ اب وہ بات نہیں رہی کہ آپ مثلا فرض کیجیے ایک شیعہ کو پکڑ کے مار رہے ہیں، اب مطلب یہ کہ ٹارگٹ کلنگ ہے. خاص قسم کے شیعہ ہیں جو کسی عہدوں پر ہیں، تاجر ہیں یا ڈاکٹر ہیں یا بڑے بہرحال شیعوں کے اندر کچھ شہرت پانے والے لوگ ہیں، وہ ہیں کہ جو اب نشانہ بن رہے ہیں. تو انہیں چیزوں سے نظر آتا ہے کہ یہ کام اتنی سادگی کے ساتھ نہیں ہو رہا کہ مثلا چند لوگ ہیں کہ جو مذہبی جذبات کا شکار ہو کر شیعوں کو مار رہے ہیں. نہیں، یہ میں اپنی اصطلاح میں کہوں گا کہ یہ فرقہ واریت سے نکل کر دہشت گردی کی طرف جو ہے وہ تمایل حاصل کرے، یعنی کچھ اور مصلحتیں ہیں جن کو پورا ہونا ہے اور ان مصلحتوں کو پورا ہونے کے لیے فرقہ واریت کا جو ہے وہ سہارا لیا جا رہا ہے، اس کے ذریعے سے ان مصلحتوں کو پورا کیا جا رہا ہے. ان دو کے علاوہ اور جو خارجی عوامل پاکستان کے اندر مؤثر ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے فرقہ واریت کسی نہ کسی طریقے سے پھیل رہی ہے، اس میں سے ایک ہندوستان بھی ہے. ظاہر ہے ہندوستان پاکستان کا دشمن ہے اور پاکستان نے کئی جگہوں پر ہندوستان کے اندر مداخلت بھی کی ہے، اور پاکستان میں سیاسی مسئلے بھی ہیں کہ وہ کرے، تو ظاہر ہندوستان کی سیاسی مسئلے بھی ہیں کہ وہ اس کام کو انجام دیں، پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلائیں، پاکستان کے اندر مختلف طریقوں سے اس کام کو انجام دیں. لہذا دہشت گردوں کی ٹریننگ وغیرہ وغیرہ ان میں سے بہت ساری چیزیں ایکسچینج کی جو وہاں پر نپٹائی گئیں اور یہاں پر ان کو استعمال کیا گیا. ان تمام کے علاوہ ایک مجموعی سیاست استقباری سیاست ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اس استقباری سیاست کا ایک ہدف یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو مختلف رکھے گا، مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ متفرق رکھے گا، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کے انداز میں رکھے گا. تو وہ جو استقباری سیاست ہے اس کے نتیجے میں بھی لازمی طور پہ ایسا ہی ہونا چاہیے. یعنی اگر میں اور آپ کسی قوم کے دشمن ہوں تو پہلا کام یہ کریں گے کہ اس کو اتحاد کو ختم کرنے کی کوشش کریں. ظاہر ہے اب اگر استقباری نظام ہے کہ جو اسلام کا دشمن ہے تو وہ پہلا کام یہ کرے گا کہ مسلمانوں کے اتحاد کو توڑنے کی کوشش کرے گا. اور پاکستان تو وہ جگہ ہے جہاں پہ فرقواریت جو ہے وہ تیار ہے کہ کوئی اس کو استعمال کرے, تو وہ کیوں استقبار جو ہے وہ فرقواریت کو استعمال نہیں کرے گا اور یہاں پر فرقواریت نہیں کرائے گا. اب یہ کہ بعض شواہد اس بات کو دکھاتے ہیں کہ یہ نظام یعنی استقبار کی طرف سے فرقواریت پھیلانے کا نظام بہت آگے تک پھیلا ہوا ہے, اور اس میں مثلا ابھی جو ریسنٹلی ہوا تھا وہ اشرف مار جو تحقیقات کر رہے تھے ان کا جو خط ہوا اور انہوں نے جو کچھ برآمد کیا تھا وہ ایک عجیب و غریب چیزیں تھیں. مطلب انلمیٹڈ کریڈٹ کارڈ جو امریکہ کی طرف سے ایشو ہوئے ہوئے تھے یا پتہ نہیں کن کن لوگوں کے ریسورسز ان کے پاس نکلی تھیں, تو اس سے نظر آتا ہے کہ کام کوئی ہلکی سطح پہ نہیں ہو رہا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جنگ کے اندر بیٹھے ہوئے چند مولوی انہوں نے ایک تنظیم بنا لی ہے اور وہ شیعوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں, کام جو ہے وہ بہت اوپر سے کہیں سے ہو رہا ہے. اب آپ اس کو یہودیوں کا نام دیں, استقبال کا نام دیں, سرمایہ دار کا نام دیں, کسی کا بھی نام دیتے ہیں, لیکن کام کوئی ہلکی سطح میں نہیں ہو رہا. اور اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آئی ایس آئی کا انوالو ہونا بڑی دستیاب نہیں ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں, فیکٹرز ہیں. انہی میں سے ایک فیکٹر بنیاد پرستی کو روکنا ہے. مثلا اس وقت جب سے انقلاب اسلامی ایران آیا ہے پوری دنیا کے اندر اسلام کو دوبارہ سے ایکسیپٹینس حاصل ہوئی ہے, پوری دنیا کے اندر اسلام کے اوپر عمل کرنے کی خواہش مسلمانوں کے اندر بیدار ہوئی ہے, دنیا کے تقریباً تمام اسلامی ممالک کے اندر وہ گروہ بننا شروع ہو گیا ہے کہ اسلام کی تعلیمات پر عملی میدان میں عمل کرنا چاہتا ہے, تو عملی میدان میں لانا چاہتا ہے. تو اس کو روکنے کے لیے بھی خود بخود فرقے بازی بہت اچھا سہارا ہے. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کسی ملک کے اندر بنیاد پرستی نہ پھیلے, ان کی اصطلاح میں بنیاد پرستی, ایرانی اس کے لیے بڑا اچھا ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں اصول پرستی. مغربی ممالک میں ایرانیوں کو بنیاد پرست کا ٹائٹل دیا, ایرانیوں نے اپنے آپ کو اصول پرست ہونے کا ٹائٹل دیا. تو مغربی ممالک کہتے ہیں بنیاد پرستی نہ پھیلے, لوگ دنیا میں اسلام پر عمل نہ کریں, تو اس کے لیے بہت اچھا راستہ یہ کہ فرقواریت پھیلے. ظاہر فرقواریت پھیلے گی تو لوگ اسلام سے ہی متنفر ہونا شروع ہو جائیں گے, اسلام پر عمل کرنا وہ بہت دور کی بات ہے. یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو پاکستان کی سیاست میں چاہے اس کی داخلی سیاست ہو چاہے اس کی خارجی سیاست ہو فرقواریت کو استعمال کر کے اپنے مقاصد کو پورا کر رہے ہیں. اصل بات جو ہے وہ یہ کہ میں نے کل آپ شیئر کی کہ اگر وہ گراؤنڈ نہ ہوتا جو پہلے سے تاریخ میں پاکستان کی تاریخ کے اندر تیار ہوا ہے تو کوئی فرقواریت کو استعمال بھی نہ کرتا. اب وہ گراؤنڈ میسر ہو چکا ہے اور اس گراؤنڈ کے میسر ہونے کی وجہ سے ہر عمل کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ فرقواریت کو اپنے مقاصد میں استعمال کرے. اچھا, اب اگر کوئی فرقواریت ختم کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ یعنی اب جیسے میں اور آپ ہیں فرقواریت سے بیزار آ چکے ہیں, ہماری ساری زندگی اس بات میں گزر گئی کہ شیعہ سنی کو مار رہے ہیں اور سنی شیعہ کو مار رہے ہیں اور یہ ساری باتیں سنتے سنتے, تو اب ہم چاہتے ہیں فرقواریت کو ختم کریں, تو یہ کہاں سے شروع کریں؟ یعنی کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ایک پارٹی بنا لیں, اس میں شیعہ سنی اتحاد کا نعرہ لگا کے چند لوگوں کو جمع کریں اور ان سے کہیں کہ ہم اس ذریعے سے فرقواریت کو ختم کر لیں؟ تو میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ یہ کام ممکن نہیں ہے. اگر آپ اتنی معمولی سطح پہ ایک کام کرتے ہیں کہ ایک پارٹی بنا لیتے ہیں, چند لوگوں کو اس میں جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس طرح سے اتحاد بین المسلمین ایجاد کر لیں گے, تو یہ کام ہرگز ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے آپ یہ کام شروع کریں گے خود آپ اپنی کمیونٹی کے اندر, آپ اپنے عوام کے اندر جو ہے وہ کیا آپ سے منتوی ہو جائیں گے لوگ, یعنی آپ کو آئسولیشن کا شکار کر دیں گے, آپ انہیں کے اندر علیحدہ ہو کے رہ جائیں گے. تو کام اتنی ہلکی سطح پر ہونا ناممکن ہے, اس کو بہت لمبی مدت میں سوچنا چاہیے. یعنی اگر کوئی پالیسی کو بنانا چاہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں چند نقاط اتحاد بین المسلم, اگر کوئی فرقے واریت ختم کرنے کے لیے پالیسی بنانا چاہتا ہے تو اس پالیسی کے چند بنیادی نقاط ہونے چاہیے. پہلی بات یہ کہ جو کوئی بھی کام ہو رہا ہو جو اتحاد بین المسلمین کا ہو, فرقے واریت کو ختم کرنے کا کام ہو, وہ کسی ایک فرقے کے اندر محدود نہ ہو. اگر کسی ایک فرقے کے اندر محدود رہتے ہوئے ہم یہ کام کریں, مثلاً یہ چند شیعہ لوگ جمع ہو جائیں جو اتحاد بین المسلمین کرنا چاہیں, تو وہ لوگ آسانی سے محب ہو جائیں گے, لوگ ان کو ختم کر دیں گے. دوسرے فرقے والے ان کو جاسوس کا عنوان دیں گے اور اپنے ہی فرقے والے دشمن کی تبلیغات کا شکار ہونے والے لوگ قرار دیں گے, تو خود بخود یہ تحریک ختم ہو جائے گی. ایک یا دو فرقوں سے یہ کام حل ہونے والا نہیں ہے, متعدد فرقے اس کے اندر انوالو ہوں تب کہیں جا کر فرقے والے کا کام جو ہے وہ کسی طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے. اس کے اندر متعدد کوششیں بھی ہوئی ہیں, یعنی آپ یہ نہیں سمجھے گا کہ کسی نے بھی اتحاد بین المسلمین کی کوشش نہیں کی. مثلا ڈاکٹر کلیم صدیقی تھے, ایک بہت پازیٹو کام کیا انہوں نے اور اس میں کافی اقدامات انجام دیے, لیکن یہ کہ اس کو تھوڑا سا اور براڈ ہونا چاہیے. ایک یہ کہ چند فرقے اس کے اندر انوالو ہونے چاہیے, ایک یا دو فرقوں سے یہ مسئلہ حل ہونے کا نہیں ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پروگرامنگ جو بھی ہو اس کو لمبی مدت کی اور بہت وسیع پیمانے پر ہونا چاہیے. یعنی اگر آپ چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹ بنا کر چل رہے ہیں اور یہ سوچتے ہوئے کہ آپ نے کسی لمبے ہدف تک پہنچنا ہے وہ تو بات صحیح ہے, لیکن یہ کہ اگر صرف چھوٹے چھوٹے پروگرام ہی آپ کا ہدف بن جائے, مثلا فرض کیجیے آپ ایک عید میلاد النبی کروا لیں جس میں چند شیعہ سنی دونوں جمع ہو جائیں, جیسے کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ یہ کام ہوتا ہے, ایک جلسہ ہو گیا جس کے اندر چند سنی عالم بھی آ گئے شیعہ عالم بھی آ گئے, تو ہم نے سمجھ لیا کہ ہم نے اتحاد بین المسلمین کی طرف ایک قدم اٹھا لیا. ان کاموں سے پاکستان کی فرقہ واری حل ہونے والی نہیں ہے, نہ ان شیعہ رہنماؤں کا کوئی فائدہ ہوگا نہ ان سنی رہنماؤں کو کوئی فائدہ پہنچے گا, بلکہ قرآن جو کوئی بھی اس کو لمبی مدت کا قرآن ہونا چاہیے, جو بہت لمبی مدت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتے ہوئے قرآن بنا رہا ہو. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کم سے کم ابتدائی مراحل میں اپنے آپ کو ماڈریشن سے بچا کے رکھے. یہ تو میں کل بھی آپ کے سامنے تاکید کی تھی کسی کے جواب, پاکستان کی فضا میں اس جذباتیت کی وجہ سے پرانی فضا سے علیحدہ رکھتے ہوئے کوئی اتحاد بین المسلمین کی فضا ایجاد کر لے تو یہ کام ممکن نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر سلیم صدیقی کا کام یا مثلا ہمارے ہاں بھی ان کے کئی لوگوں نے ہمراہی کی, اس میں جو ناکامی کا ایک بنیادی سبب تھا وہ یہ کہ وہ خالص شیعہ عالم نہیں تھے یا خالص سنی عالم نہیں تھے, بلکہ وہ شیعوں اور سنیوں کے اندر ماڈریٹ فگرز تھیں جو مثلا پروفیسر تھے یا مثلا فرض کیجیے کسی اور اس قسم کی چیز تھے, تو وہ ان کی عوام کے اندر وہ جڑیں نہیں بن پائیں, جبکہ اس علماء نے کیا تھا کم سے کم ابتدائی مراحل میں اس کو ماڈریشن سے ہٹ کر اسی کنزرویٹیونیس کو محفوظ رکھنا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا. اور چوتھی بات یہ کہ یہ مذہبی رہنما ہی اس کو انجام دیا, تمام تر تاکیدات کے باوجود کہ جو یہ جو انٹلیکچوئلس ہیں اس کام کو سمجھتے ہیں جانتے ہیں بوجھتے ہیں متعدد علوم ان کے پاس ہیں, لیکن میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک مذہبی رہنما اس کے اندر آگے نہیں بڑھیں گے اتحاد بین المسلمین کا کوئی بھی کام یہاں پر انجام نہیں پائے گا. تو تمام تر اتحاد بین المسلمین کی جو بات آ کے ٹوٹتی ہے پھر فرقواریت کو ختم کرنے کے لیے اسی گروپ کے اوپر ٹوٹتی ہے جو اس وقت سب سے زیادہ فرقواریت کو آگ دکھا رہا ہے. اس وقت مذہبی رہنما سب سے زیادہ فرقواریت کو بڑھا رہے ہیں, اور بدقسمتی سے اگر فرقواریت کو کم ہونا ہے تو وہ بھی انہیں کے ہاتھوں کم ہونا ہے, کیونکہ اگر ان کے علاوہ کسی اور نے اس کام میں کودنے کی کوشش کی تو عوام اس کو ایکسیپٹینس نہیں دیں گے, ان کو کوئی مقبولیت حاصل نہیں ہوگی اور وہ اپنے کام کے اندر ناکام ہو جائیں گے. اور یہ دوبارہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جو فرقواریت سب سے زیادہ بڑھا رہے ہیں اس کا انہیں کے ذریعے اس فرقواریت کو نابود ہونا ہے, یہ اس کام کے مشکل ہونے کا ایک بنیادی سبب ہے کہ آپ کس طریقے سے مذہبی لیڈروں کو قانع کریں کہ وہ فرقواریت کو کم کر کے دوسروں کے ساتھ ملنے کی طرف جائیں, جبکہ ان کو پتا ہوتا کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہمارے بہت سارے مفادات جو ہیں وہ خطرے میں پڑ جائیں گے. مثلا فرض کیجیے جمعیت علماء اسلام کو آپ یہ سمجھائیں کہ وہ بریلیوں کے ساتھ مل جائیں, بلکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ مل گئے تو ہم نے اب تک جتنا کچھ حاصل کیا وہ اسی نام پہ حاصل کیا ہے, لڑنے پہ حاصل کیا ہے. اہل سنت بہت سارے کرتے ہیں جنہوں نے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ شیعوں کو گالیاں دے کے حاصل کیا ہے, شیعوں کے اندر بھی ظاہر بہت سارے ایسے گروپس موجود ہیں جنہوں نے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ تبلّہ و تبرہ کے ذریعے سے حاصل کیا ہے, علنی تبلّہ و تبرہ کے ذریعے سے جو ظاہر سنیوں کو بھڑکا رہا تھا. تو اب آپ کیسے ان کو سمجھائیں, یا مثلا ہمارے یہاں کے بعض ذاکر حضرات ہیں کہ جو اسلام کے اندر انوالو ہیں, کیسے آپ ان کو سمجھائیں کہ اب آپ یہ کام چھوڑ دیں اور اب آپ مثلاً فرض کیجیے فرقہ وارانہ فسادات کو ختم کرانے کے لیے اتحاد بین المسلمین کی طرف آ جائیں. بدقسمتی سے یہ کام جو ہے وہ بہت مشکل ہے. اگر آپ تمام تر راستوں کو چھوڑ دیں کہ جو چھوٹی مدت کے راستے ہیں جو مثلاً تھوڑا فائدہ دیں گے کم فائدہ دیں گے, اگر کوئی چاہے کہ آخری حل کے طور پر پوچھے کہ آخری حل کیا ہے, بالآخر کوئی ایک ایسا کام جو 100 سال میں ہی کرے کچھ کرے اور پھر کے وارث ختم ہو جائے, تو میں آپ سے ایک سادہ سا جواب دینا چاہوں گا. یعنی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی فرقے واریت کے لیے بہت سارے ایسے کام ہیں جو 10-15 سال میں فائدہ دیتے ہیں لیکن ان کا اثر کم ہوتا ہے, کوئی ایک کام ایسا ہے جو چاہے 100 سال میں فائدہ دے لیکن دیر کا اثر ہو پاکستان میں فرقے واریت ختم ہو جائے, تو میں اس کو یہ جملہ کہوں گا کہ انتہائی علمی جامع اور وسیع النظر حوزہ علمیہ جب تک پاکستان کے اندر تشکیل نہیں پائیں گے اس وقت تک پاکستان کے اندر فرقے واریت کو ختم کرنے کے بارے میں سوچنا جو ہے وہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا. وہ دونوں فرقوں کے اندر ایسے ہی ہے, یعنی اہل تسنن کے اندر بھی اور اہل تشیع کے اندر بھی, جب تک یہاں حوزہ علمیہ علمی بنیادوں پر جامع اور دستور نظر نہیں ہوں گے اس وقت تک یہاں پر قوارض ختم نہیں ہو پائے گی. کیوں میں آپ سے اس بات کے اوپر تاکید کر رہا ہوں, یعنی کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم مولوی اپنی کلاس کے مفادات کو بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مولوی ہی اس کو صحیح کرے گا. نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ عوام اس مسئلے میں مولویوں کے علاوہ کسی کی نہیں سنتی اور وہی اس مسئلے کو بڑھا رہے ہیں. تو جب تک یہ کلاس تبدیل نہیں ہوگی, اور یہ کلاس تبدیل ہوگی مدرسوں کے ذریعے سے, جب تک مدرسوں کے اندر بنیادی تبدیلی نہیں آئے گی, جب تک یہاں پر اچھے حوزے ہیں علمیہ جو ان تین صفات کے حامل ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے, علمی ہو, اس کے اندر جذباتیت نہ ہو, علمی فکر ہو, اخلاقی طریقے سے ان کی تعلیم ہو, جامع ہو, یعنی فرقہ وارانہ ان کو متون نہ پڑھائے جائیں, اسلام کی تمام تر تعلیمات ان کو پڑھائی جائے, اور وسیع النظر ہو, یعنی اس کے اندر اتنی قدرت ہو گئی وہ دوسروں کے اختلافات کو برداشت کرے, جب تک یہ چیز تشکیل نہ پائے اس وقت تک پاکستان میں فرقے واریت کا سب دباغ کرنا ایک مشکل کام ہوگا. اگر ایسا کام ہو گیا, یعنی اگر ایسا کوئی حوزہ علمیہ بن گئے جس کے اندر یہ خاصیت ہوئی, چاہے وہ 50 سال میں بنے چاہے 100 سال میں, اور پلس یہ رکھے گا کہ متمرکز ہوں, یعنی سینٹرلائز ہوں, ان کا ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہو, ایک دوسرے کو سمجھتے ہوں, جانتے ہوں, بوجھتے ہوں, ایسا نہ ہو کہ جو اس وقت صورتحال حال ہے کہ ہمارے یہاں مثلا فرض کیجیے کراچی میں 10 مدرسے ہوں گے اور کسی کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے, بس قطعی حد تک شاید تھوڑا بہت تعلق ہے, ورنہ کوئی پالیسی کے لیول پر کوئی کسی سے کوئی تعلق نہیں, سب آزاد کر رہے ہیں. اگر ہمارے پاس یہ علمی جامع وسیع النظر اور متمرکز حوزے ہے علمیہ تشکیل پا گئے, تو اس کے نتیجے میں آپ تمام تر خرافات کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اندر اتنی قدرت ہوگی کہ عوام سے صحیح اور غلط کی شناخت کروا سکیں. دوسرا مسئلہ یہ ہوگا کہ فرقی تفہیم تفاہم کی فضا قائم ہو سکتی ہے, یعنی چند فرقوں کے درمیان علمی تفہیم افہام و تفہیم جس کو ہم لوگ کہتے ہیں وہ قائم ہو سکتا ہے, جس کو آج کل کی اصطلاح میں ہم دارالتقریب کہتے ہیں, یعنی فرقوں کے درمیان علمی مباحث جن سے پتہ چل سکے کہ وہ ایک دوسرے کے آرا سے آگاہ ہوں اور غلط فہمیوں کا مقابلہ ہو سکے, اور یہی حوزہ علمیہ جو ہوں گے وہ سیاست کے اندر صحیح اور صالح افراد کو لوگوں کے سامنے پیش کر پائیں گے, جس سے لوگوں کو یہ جو فرقہ وارانہ سیاست ہے, فرقہ وارانہ مذہبی قیادت ہے, اس سے بھی نجات مل پائے گی. بھارت یہ وہ اجمالی چیزیں ہیں جو ہم فرقہ واریت کے باب میں سمجھ پائے, اس کے تاریخی زمینے کے ساتھ, تاریخی پس منظر کے ساتھ, پاکستان کی سیاست سے داخلی اور پاکستان کی سیاست خارجی کے عوامل کے ساتھ. اب یہ ہے کہ ایک عام آدمی کیا کرے, یہ باتیں تو وہ ہو گئیں کہ جو پالیسی بنانے والوں کے لیے ہیں یا فرض کی جو لمبی مدت کے اندر ہیں, ایک عام آدمی جیسے میں اور آپ ہیں ایک اس ہال کے اندر بیٹھے ہیں, ہم فرقہ واریت کو کس طریقے سے کوئی ایسا کام کریں کہ فرقہ واریت ختم ہو جائے, تو میں کہوں گا سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے جذبات کو کسی طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کریں, یعنی یہ کہ آپ ہر سنی انسنی بات کو اسلام قبول کر لیں یا ہر سنی انسنی چیز کے اوپر اپنے اسلام کے ہونے کی وجہ سے تن من دھن قربان کرنے کی کوشش کریں, ایک طریقے کی یہ فضا آپ کے اندر کم ہو جانی چاہیے. دوسرا مسئلہ یہ کہ آپ مسلسل اپنے اندر اس بات پہ غور کریں کہ آپ کے اندر کون سی وہ چیزیں جو اصلی اسلامی ہیں اور کون سی وہ چیزیں جو ثقافتی تبدیلیوں کے نتیجے میں آپ کے پاس موجود ہیں, یعنی جن کو ہم اگر اصطلاح میں استعمال کر چاہیں تو انحرافات اور خرافات کہتے ہیں. تو ہر انسان اپنی ذات کے اندر دیکھے کہ پہلی بات یہ کہ وہ خلائیت اپنے اندر لے کے آئے, جذباتیت سے اپنے آپ کو ہٹانے کی کوشش کرے. دوسرا مسئلہ یہ کہ اپنے اندر موجود انحرافات کو اس اصلی اسلام سے ملاتے ہوئے جو اہل بیت اطہار کے زمانے میں تھا اس سے ملاتے ہوئے, یا کم سے کم مراکز اسلامی کے اندر جو اسلام ہے ان سے ملاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے کہ کون سی چیزیں جو ہم نے ایجاد کر دی اس کے اندر تھی نہیں. اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ دوسروں کو بھی مسلمان سمجھے اور مسلمان سمجھتے ہوئے ان کے حقوق کی تعظیم کرے. آپ یہ تو کسی بھی فرقے کے اندر نہیں ہے کہ مثلاً فرض کیجیے اگر ہمارے فرقے میں نہیں ہے تو وہ کسی فرقے میں نہیں, کہنے کا مطلب یہ کہ ہمارے کسی مجتہدین نے فتویٰ نہیں دیا کہ جو مثلاً فرض کیجیے شیعہ نہیں ہے وہ کافر ہے, بالکل ظاہر ہے وہ بھی اسلام کا درجہ رکھتا ہے, اسلام کے ایک ہلکے سے درجے کو اس کے اندر محفوظ رکھا گیا ہے اور پھر اس کے اسی درجے کو مسلمان ہونے کے لیے کافی سمجھتی ہے. تو یہ جو احترام ہے متقابل ہے ایک دوسرے کا, یہ بھی ہمارے ذہن کے اندر اگر فرد کی سطح پر موجود ہو تو وہ جس کو ہم فرقہ وارانہ تصادم کہتے ہیں اس سے کافی حد تک بچاؤ کیا جا سکتا ہے. ظاہر ہے اس کے اندر بہت سارے عوامل دوسرے بھی ہیں جو انشاءاللہ کچھ آپ کے سوالات کے نتیجے میں ظاہر ہوں گے اور کچھ انشاءاللہ کبھی اور موقع ملا تو وہ ظاہر ہوتے رہیں گے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. جو ہماری رسم سوالات کی اس کے مطابق جو ہے وہ آپ سوالات شروع کر سکتے ہیں. ظاہر ہے یہ سوالات جو ہیں وہ آج اور آج سے پہلے جو تین مباحث گزرے ہیں ان تینوں کے اوپر محیط ہو سکتے ہیں.
عالیہ صاحب آپ نے کہا کہ ایک تجویز دی کہ بلش نظر ایسا حوضہ مطلب بنایا جائے جس میں جو جذباتیت سے ہٹ کے مطلب بروز دیے جائیں یا مطلب ایسا بنایا جائے جس میں کوئی ایسی بات نہ پڑھائی جائے تو کیا مطلب وہ ہم اپنی اس کو بھول جائیں مطلب خلافت والی بات
ہے اب معاف کیجیے گا دیکھیں یہ جو آپ نے کہا نا کوئی ایسی بات نہ پڑھائی جائے یہ میں نے جملہ نہیں کہا میں نے کہا
ایسی نظر
ہاں اب یہ دیکھیں یہ بات آئی
آپ نے کہا وسیع نظر ایسے مطلب ٹاپکس ہو تو کیا مطلب ہمارا جو ہمارا فرقہ جو ہے جو فرقہ مطلب وہ بنا ہی جاتی اسی لیے کہ حضرت علیہ السلام کی دوستی میں یا مطلب ان کی محبت میں یہ کریں تو ہم کیا وہ پڑھانا یا پڑھنا چھوڑ دیں
ظاہر ہے
اگر ہمیں چھوڑ دیں ختم ہو جائے گا
جمعیت علماء اسلام کے لشکر میں جا کے بیٹھ جانا چاہیے میں آپ کے سامنے موجود ہی تھی
میں آپ تھوڑی دیر تفصیل مطلب چاہوں گا کہ آپ کا کیا مقصد ہے
میں عرض کرتا ہوں دیکھیے کہنے کا مقصد یہ جب ہم کہتے ہیں کہ جامع ہو وسیع النظر تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ نہیں کہ میں اپنی شناخت ختم کر دوں ظاہر ہے کہ میں شیعہ ہوں میں اپنی شناخت کو باقی رکھوں گا میں اپنی فقہ کو پڑھوں گا لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر کوئی میری طرف سے ضرورت ہے میں اس کو غیر مسلمان قرار دینا شروع کر دوں ایک تو وسیع النظر ہونے کا یہ مطلب ہے جامع ہونے کا مطلب اس سے ذرا سا علیحدہ ہے جامع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اختلافی مسائل نہ پڑھائے جائیں بلکہ اسلام کی تمام تر تعلیمات پڑھائی جائیں مثلا میں آپ کو ایک بہت سادہ سی بات عرض کروں گا اس وقت حوزہ علمیہ کے اندر دو بنیادی مضامین ہوتے ہیں اور باقی سب سائڈ میں ہوتا ہے دو بنیادی مضامین باقی سب سائڈ میں ایک بنیادی مضمون فقہ ہوتا ہے اور ایک بنیادی مضمون ہوتا ہے اصول باقی سب یعنی عقائد تاریخ فلسفہ وغیرہ یہ سب سائڈ کی باتیں ہوتی ہیں اچھا میں کم سے کم مدرسوں سے خوب اچھی طرح آشنا ہوں 12 سال تو میں بھی علمی مدارس کے اندر رہا ہوں وہاں پہ میں تعلیم حاصل کر چکا ہوں تو وہاں پر یہ دو بنیادی مذاہب دو بنیادی موضوعات ہیں اور باقی سب سائڈ کے اب میرا سوال صرف اتنا ہے کہ آیا ایک مذہبی لیڈر کا کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اسلام کی تعلیمات میں اس کی سیاسیات بھی پڑھیں اس کی اقتصادیات بھی پڑھیں اس کی معاشرتی گفتگو کو بھی دیکھیں اس کے عقائد کو بھی باضابطہ طور پہ دیکھیں ہمارے یہاں صرف دو اسپیشلائزیشن ہیں باقی ساری چیزیں سائڈ میں ہیں اگر طالب علم کا موڈ آیا اس نے اس کی دلچسپی ہوئی تو پڑھنے گا ورنہ بہت سطحی میدان میں پڑھ کے چھوڑ دے گا اب یہ ہے کہ علوم کے درجات سے آپ کمتر آشنا ورنہ میں آپ درج کروں مثلا فرض کیجیے فلسفے میں دو کتابوں کے علاوہ کوئی کتاب مینڈیٹری نہیں ہے کوئی کتاب ضروری نہیں ہے کہ آپ مثلا فرض کیجیے اگر آپ دینی طالب علم آپ مستحد بن گئے تو آپ کو آتا نہیں آتا ہو آئے نہیں آتا نہ آئے کوئی مسئلہ نہیں ہے عقائد کے اندر چند کتابوں کے علاوہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ نے اسپیشلائزیشن کیا ہوا آپ کو اسلام کے اوپر ہونے والے اشکالات مغرب کی طرف سے ہونے والے اشکالات وہ سب پتا ممکن ہے آپ کو نہ پتا ہوں اور آپ بہت آگے تک بڑھ جائیں میرے کہنے کا مطلب جانے سے یہ ہے کہ یہ تمام علوم بھی حوزہ علمیہ کے اندر منعقد ہونے چاہیے البتہ اب تبدیلی آ رہی ہے جب سے انقلاب اسلامی ایران آیا ہے اس کے بعد سے متوازن تبدیلی آئیں یہ جو میں نے خود اسپیشلائزیشن کیا سیاسیات میں وہ بھی دینی مدرسے کے اندر بیٹھ کے کیا تو یہ اب تبدیلی آ رہی ہے لیکن پاکستان کے مدارس میں ابھی تک تبدیلی نہیں آئی ہے ان کے وسائل کم ہیں شاید افراد بہت کم ہیں افراد وہ لوگ ہیں جن کے اندر زیادہ فلیکسیبلٹی نہیں ہے کہ وہ متعدد علوم حاصل کریں لیکن بہرحال پاکستان کے مدارس کے اندر یہ کمی جو ہے ابھی بھی موجود ہے کہ وہ اس درجے پر نہیں پہنچ پائے میرے جو جامع کے کہنے کا مطلب ہے وہ موضوعات کے اندر جامعیت ہے موضوعات کے اندر اسلام کے زندگی سے مربوط جو بھی مسائل ہیں ان کو ڈسکس کرنا چاہیے مدارس کے اندر اور وسیع النظر سے مراد یہ کہ دوسری فرقے کو بھی قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو کہ اگر وہ کہہ رہے تھے اس کا مطلب نہیں کہ وہ کافر ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم فکر جعفریہ کو چھوڑ دیں چاہ رہے ہمارا اچھا اگر یہ کام کریں تو پھر ہمارے تمام تر میں بحث ہی ختم ہو گئی پھر کیوں وہ نہیں سکتے
تو کیا ہم دوسرے فرقے کو بھی مطلب ان کے ساتھ ساتھ چلیں
نہیں
اپنے فرقے کے ساتھ ساتھ
نہیں بالکل دیکھیے میں آپ سے ایک بہت سادہ سی بات ابھی جو میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا ایک صاحب ہمارے پاس آئے پہلے تو سنوں جمعیت سے ان کا تعلق فلاں فلوں یہ بھی سب کچھ بھی وہ آئے کہنے لگے کہ آپ بتائیں آپ ہاتھ کیوں کھولتے ہیں میں نے کہا یہ احمقانہ بات ہے آپ مجھے پوچھ رہے ہیں ہاتھ کیوں کھولتے ہیں میں آپ سے کہوں گا چھٹے امام نے فتویٰ دیا ہے آپ کہیں گے چھٹے امام کو کیوں مانتے ہیں تو سب سے پہلے آگے بحث کرو اسلام میں امامت کا تصور ہے یا نہیں وہاں سے شروع کرو آپ چھوٹے چھوٹے مسائل میں پڑھتے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا مطلب بلکہ کہ میں اور آپ ڈسکشن شروع کرتے ہیں میں ہاتھ کھولتا کیوں ہوں باندھتا کیوں آپ کے منابع کچھ اور ہیں مثلا اہل تشنن کے منابع کچھ اور ہیں شیعہ کے منابع کچھ اور ہیں شیعہ اپنی فکر کو اپنے انداز میں ثابت کرے گا آپ اپنی فکر کو اپنے انداز میں ثابت کریں گے اہل تشنن تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کی فکر کو کم سے کم سالویٹ کرنے کی عادت ہمارے اندر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اس کی فکر میں اس طرح سے کہا. اب یہ کہ کیا میں اسے قبول کر لوں؟ کیوں قبول کروں؟ میرا اپنا فکر ہے, میری اپنی فکر ہے, میرا اپنے امام ہے, میرے اپنے احکام ہیں, میں ان کو قبول کروں گا. کہنے کا مطلب کیا کرتا ہے؟ ایک سیکنڈ بتا مجھے جاتی ہے. مطلب امام خمینی نے سب حج پہ جاتے تھے, لوگ حج میں نماز پڑھنی پڑتی تھی, نماز پڑھتے تھے, ظاہر خانہ کعبہ کے اندر لاکھوں کا بندہ موجود ہوتا تھا. اب جیسی مغرب کی اذان ہوتی تھی سارے شیعہ بھاگ جاتے تھے خانہ کعبہ سے. کیوں؟ کیونکہ وہابی عالم وہاں پہ نماز با جماعت پڑھاتا تھا. امام جماعت جو تھا وہ وہاں بھی تھا. اب شیعہ جو ہے وہ ظاہر اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے پرہیز کرتا تھا. امام نے فوراً فتویٰ دیا کہ اگر کوئی خانہ کعبہ کے اندر موجود ہے تو بھائی نے جماعت کھڑے ہو کے نماز پڑھا, جماعت پڑھے اسی کے پیچھے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو ایک اور مجھے بتا دی, ساری دنیا میں مشہور ہو گیا کہ شیعہ تو نماز پڑھتے ہی نہیں, جیسے نماز پڑھنے کا ٹائم آتا ہے یہ لوگ چھوڑ کے بھاگ جاتے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اتنی وسعت نظریہ ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ مثلاً فرسی اگر اسلام کی کوئی مصلحت ہے تو اس کے خاطر انہوں نے فقہ اختلاف کو کہا کہ نہیں یہ اہم ہے, اسلام کی مصلحت زیادہ اہم ہے. یا مثلا امام خمینی کا فتویٰ موجود ہے کہ حج کے ایام میں اگر آپ مثلا فرسی ایک جگہ نماز جماعت آپ کو پڑھنی ہے اور آپ کو سجدے کا نہیں مل رہی تو آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کیسے بھی ہو آپ نماز پڑھو. کیوں؟ کیونکہ وہ اسلام کی وہ مسئلہ جو وہ زیادہ اہم ہے. اس کو میں کہوں گا وہ وسیع النظری ہمارے اندر ان سے. لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ امام اپنی فکر کو چھوڑ دے؟ نہیں, اس کے اوپر عمل کرتے تھے. ظاہر وہ اپنا افتخار اس بات کو سمجھتے تھے کہ وہ اہل بیت اطہار کے ماننے والے ہیں.
آواز صاحب, آپ نے بیان کیا تھا پہلے دن کے دنیا کے دیگر ممالک کے اندر بھی تاریخ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ فرقہ واریت کے عناصر موجود تھے اور پھر وہ حالات کے بعد جو ہے وہ فرقہ واریت نہیں رہی. مثال آپ نے دیکھی سعودی عربیہ کی اور سعودی عربیہ کے بارے میں تو آپ نے فرمایا تھا کہ وہاں پر تو سیاسی طور کے اوپر جو ہے وہ دباؤ ہے اور اس دباؤ کے تحت فرقہ واریت کو دبا دیا گیا. اور عراق کے اندر بہرحال بات کی حکومت یا اس کے علاوہ کوئی سیاسی عناصر ہو سکتے ہیں, لیکن مصر جو اہل سنت کا ہمیشہ سے ایک علمی مرکز رہا ہے وہاں پر تھوڑا تاریخی حوالے سے بتائیے کہ کن حالات کے تحت فرقہ واریت کے اسباب اب موجود نہیں ہیں.
دیکھیے وہاں پر تو سب سے بڑا جھگڑا وہ فاطمیوں کے ساتھ تھا, یعنی اہل تسنن ہمیشہ سے فاطمیوں نے جو مصر کے اندر وہاں پہ اپنی حکومت بنائی تھی اس کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے. کیونکہ فاطمی جو ہے میں نے شاید ایک دفعہ کہا بھی تھا کہ تبلیغ بہت زیادہ کیا کرتے تھے. تو یہی چیز تھی کہ جو ان کو اسماعیلیوں کے خلاف کام کرنے کے اوپر مجبور کرتی تھی کہ وہ اسماعیلیوں کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے. ظاہر ایک تاریخی بیک گراؤنڈ بھی موجود تھا کہ اسماعیلیوں نے وہاں پہ چند سو سال حکومت کی تھی, تو اس وجہ سے خود بخود وہ ان اسماعیلیوں کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے. البتہ اس زمانے میں بھی میں نے سمجھتا کہ کے تناسب کے اعتبار سے شیعہ یا اسماعیلی چاہے وہ 6 امام چاہے وہ 12 امام ہوں ان کے لیے کسی قسم کا خطرہ بنے. میرے خیال میں وہ سیاسی عامل تھا جو ان کے لیے خطرے کا باعث بنتا تھا جس کی وجہ سے وہ فرقہ وارانہ کاروائیوں کے اندر ملوث ہوئے. معافی, سوال کچھ اور تھا کیا؟
میرا سوال یہ تھا کہ اگر فرقہ وارانہ عناصر کسی معاشرے میں موجود تھے اور وہ اگر عدم موجود ہیں اس وقت, تو ان کے عدم کا اسباب کیا ہے؟ کیا وہ علمی تحریک تھی اس معاشرے کے اندر جس کی وجہ سے اس معاشرے میں اس وقت فرقہ واریت موجود نہیں ہے, یا یہ کہ وہاں پر سیاسی نظام کیونکہ متبدل ہوا؟
میرے خیال میں ایسا ہی ہے کہ بھائی وہاں پہ ایک سیاسی عامل تھا جو فرقہ واریت ایجاد کر رہا تھا. وہ کیا؟ وہ اسماعیلیوں کی قدرت تھی. اسماعیلی قدرت حاصل کر گئے اہل تسنن کے اندر, جس کو کہتے ہیں ایک طرح سے فیڈ بیک ہوا کہ ہم نے اگر مثلا اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھا تو ہم ان اسماعیلیوں کے ہاتھوں مذہبی طور پہ تباہ ہو جائیں گے, ہمارا کلچر تباہ ہو جائے گا. بہرحال ان اسماعیلیوں کی حکومت ختم ہوئی تو ظاہر ہے ایک فرقہ وارانہ ریئیکشن اس کے اندر آنا تھا. انہوں نے اس فرقہ وارانہ ریئیکشن کو استعمال کیا اور وہ سیاسی قدرت جو اسماعیلیوں کی تھی وہ ختم ہو گئی. جب وہ اسماعیلی قدرت ہی ختم ہو گئی تو اب ظاہر اب کیا فرقہ واریت کوئی سبب وہاں پہ باقی نہیں رہتا کہ وہاں پہ فرقہ واریت دوبارہ ہوتی. اگر میں سمجھتا ہوں ابھی وہاں پر اگر مصر کے اندر 25% شیعہ ہوتے تو پھر آپ وہاں پہ بھی حشر دیکھتے, وہ تنش جو پاکستان کے اندر تک کچھ بیٹھی کہ وہاں پہ بھی قائم ہو جاتا.
پوری دنیا میں جہاں پر بھی فرقہ واریت اگر رہی ہے تاریخ کے حوالے سے تو وہ فقط شیعہ اور سنی کے حوالے سے رہی ہے, یا اہل سنت کے مقاصد کے اندر بھی فرقہ واریت رہی ہے. جو ہم اب یہاں پاکستان کے اندر تو مسئلہ شیعہ سنی کے علاوہ بھی مسئلہ ہے نا, اہل سنت کے مقاصد میں بھی فرقہ واریت ہے.
یعنی میں اس کو ڈینائی نہیں کروں گا, میں کہوں گا بالکل ایسے ہی.
اگر اس کے میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان کے علاوہ تاریخ کے اندر کہیں یہ ملتا ہے کہ اہل سنت کے مقاصد کے درمیان بھی فرقہ واریت موجود رہی ہو, یا ابھی موجود ہے یا موجود تھی اور موجود نہیں ہے؟
صحیح بات یہ کہ مجھے بالکل صحیح تاریخیں نہیں پتا کہ کس تاریخ میں یہ واقعات ہوئے، لیکن فقہاء سہارزانہ کے اندر جو اختلاف تنازع کی حد تک پہنچا ہے یہ عراق کے اندر میں نے خود تاریخ کے اندر پڑھا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر یہ دیوبندی بریلوی کا اختلاف رہا، یہ حتیٰ یہ چار فقہوں کے اندر بھی اختلاف اسی شدت کے ساتھ دنیا کے اسلامی ممالک کے اندر جہاں پر سنی اکثریت میں تھے وہاں پر ایسا ہوا. خاص کر عراق مجھے اس سلسلے میں یاد آ رہا ہے، لیکن وہ مجھے خاص مقطع تاریخی یاد نہیں کہ کس تاریخی زمانے کے اندر یہ کام ہوا. بہرحال اگر آپ کے سوال کا اجمالی جواب دینا چاہوں تو میں یہ دوں گا کہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، جس کے اندر سنیوں کے فرقوں کے اندر بھی سرکوارانہ تصادم ہے، دوسری جگہوں پر بھی ایسا ہوا.
سوال آپ سے کہ جو سیکٹرزم ہے، ہم نے پاکستان میں مشاہدہ کیا ہے کہ جب قوم ترقی بڑھتی ہے تو سیکٹرزم تقریباً ختم ہو جاتی ہے، شوہر سے تک بچ جاتی ہے. تو اس بارے میں آپ نے نہیں بتایا قوم پرستی کے کس طرح سے اگر ہم دوبارہ اور ہم فرقہ پرستی ختم کر دیں.
یہ ایک دفعہ کیا ہوا، ہم اس پہ بات کر رہے تھے قوم پرستی کے اوپر پاکستان کراچی میں ایم پی ایم وغیرہ وغیرہ. تو ہمارے اپنے یہ بات کہنی ہی ہے نہیں، لیکن 12 لاکھوں کے سامنے کوئی کہہ دیتے. ایک دوست ہے ہمارے، وہ کہنے لگے کہ یار جب یہ ایم پی ایم شروع ہو رہی تھی لیاقت آباد سے، تو اس زمانے میں شیعہ سنی فساد بہت زیادہ ہو رہے تھے. اگر آپ جانے ہو الطاف حسین نے جو مقبولیت حاصل کی اس کا ایک سبب یہ تھا کہ انہوں نے شیعہ جلوسوں کو پروٹیکشن دیا، جو اہل تسنن ہوتے تھے وہ شیعہ جلوس کے آگے آگے چلتے تھے. تو کہنے لگے کہ جب لیاقت آباد کے اندر شیعہ بہت زیادہ نقصان میں جا رہے تھے، تو ہم لوگوں نے خود پوسٹر چھاپے تھے کہ اے مہاجرو اٹھو، تمہیں کیا ہو گیا، لڑتا کوئی بھی ہے مرتے تم ہی ہو. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے کہ لوگ بہرحال اپنے مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. اپنے مقاصد کو بعض اوقات فرقواریت کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں، بعض اوقات مسلم پرستی کے قوم پرستی کے ذریعے سے قوم پرستی کو ایشو بنا کر اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. مسلم پرستی جو ہم نے سیاسی نظام کی بات کی، ایک پولیٹیشین ہے جس کو اس وقت قوم کے اندر جھگڑا کروانا ہے، تو وہ جس چیز کو زیادہ حساس پائے گا اس کو ذریعہ بنائے گا اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے. اگر وہ دیکھے گا کہ نہیں اس وقت فرقوارانہ فساد کرانا زیادہ آسان ہے، تو وہ فرقوارانہ فساد کروا کے کام کرے گا. اور اگر وہ دیکھتے کہ نہیں قوم پرستی کے ذریعے کام ہو سکتا ہے، تو ممکن ہے قوم پرستی کو استعمال کرے. تو یہ جو توجہات کا دو طرف ہو جانا ہے اور ایک کا کم ہونا دوسرے کا زیادہ ہونا، یہ سبھی عمل ہے. جہاں کہیں مصلحتیں پوری ہوں گی اس طرف جو ہے وہ رجحان بڑھتا چلا جائے گا.
اگر سر میں ایک آئیڈیل سچویشن پیش کرنا چاہوں گا کہ مثال کے طور پر پاکستان کے اندر فرقہ واریت بالکل ختم ہو جاتی ہے، جیسا لازمی انصر یہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر فرقے موجود رہیں گے اور آپس میں تنازع کی کیفیت نہیں ہوگی. اگر ہم اس آئیڈیل سچویشن کو بھی فرض کریں تو ڈیفینیٹلی ہر ایک کا مقصد و فکر تو الگ الگ ہے اور ہر ایک کی فکر الگ الگ ہے، ہر ایک اپنے انداز سے سوچتا ہے، اور اس مقام پر انفرادی اعتبار سے تو ہر ایک اپنی اپنی زندگی آج بھی چلا رہا ہے، اس موقع پر بھی چلائے گا. جہاں اجتماعی مسائل آتے ہیں، مثال کے طور پر طرز حکومت، یا مثال کے طور پر سیاسی مسائل، یا مثال کے طور پر اقتصادی مسائل، یہ تمام جو اجتماعی مسائل ہیں، جب تمام سر فرقے آپس میں تنازع کے لیے آمادہ نہیں، سب کے سر اپنی اپنی حیثیت موجود رہی، اس کے باوجود بھی جب یہاں پر یہ کوشچن آئے گا کہ آئیے حکومت تشکیل دیتے ہیں اسلامی بنیادوں پر، یا حکومت یا اقتصادی نظام تشکیل دیتے ہیں اسلامی بنیادوں پر، یا سیاست کی ہم بات کرتے ہیں اسلامی بنیادوں پر، تو پھر اس وقت بھی یہ تمام سر فرقے ایک دوسرے کو ایکسپٹ کم از کم اس پریکٹیکل ایٹماسفیئر کے اندر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. جس کا لازمی نتیجہ یہی ہونا پڑے گا، یہی ہوگا کہ جو آج بھی ہے کہ مثلا ایک تھرڈ جس کا اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے، مثال کے طور پر وہی انگریز کا سسٹم اور وہی تمام تک سودی نظام تمام تک چیزیں کی جگہ پر باقی رہیں گے. تو اس کا کیا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ پاکستان کے اندر سوائے یہ کہ امام زمانے کا ظہور ہو جائے، کوئی باقاعدہ کوئی حکومت اس میں بنی نہیں پائے گی، کیونکہ یہ بہت ایک ڈراسٹک سچویشن ہو جائے گی اور ایک بہت بھفتا شکن ایک تناسب نظر آ رہا ہے.
دیکھیے میں نے کہہ رہا کہ جو آپ نے سوال کیا وہی سچویشن ایران کے اندر ہوئی، میں اسے تھوڑا سا آپ سے عرض کرنا کسی اور طریقے سے عرض کرنا چاہوں گا. جب ایران میں انقلاب آیا تو انہوں نے ایک فقہی نظام دائر حکومت کے اندر متعارف کروایا، پوری حکومت جو ہے وہ ایک فقہی نظام کے تحت آنا شروع ہو گئی. اب اس کے اندر کیا ہوا کہ دائر قضاوت کا محکمہ تھا جس کے اندر فیصلے کرنے تھے، عدالتیں تھیں، یہ سب کچھ تھا. عدالت کے اندر جو قاضی بنتا ہے وہ مجتہد ہوتا ہے. مجتہد ہونے کا مطلب یہ کہ اب وہ تقلید نہیں کرتا بلکہ خود اپنے اجتہاد سے عمل کرتے ہوئے فتویٰ دیتا ہے، حکم قضاوت جاری کرتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ فرض کیجیے وہ جو قاضی حکم جاری کرے گا وہ کس کا حکم جاری کرے؟ اگر اپنا حکم جاری کرے تو پتہ چلے گا کہ پورے ایران کے اندر جو جو عدالتیں ہیں وہ ان میں سے ہر ایک اپنا اپنا حکم جاری کرتی ہے. فلاں قاضی کسی طریقے سے حکم جاری کرتا ہے، فلاں قاضی کسی اور طریقے سے حکم جاری کرتا ہے, چونکہ یہ بھی مجتہد ہے وہ بھی مجتہد ہے. تو اگر میرا کیس گیا اور مجھے پتا ہوا کہ یہ مجتہد کن اصولوں کا قائل ہے تو میں کہوں گا اس کے پاس لے کے جاؤں تاکہ میرے حق میں فیصلہ کرے, اور اگر اس کی کورٹ میں چلا گیا تو میرے خلاف فیصلہ کر دے گا. اس مسئلے سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک مجموعی طور پر حکم یہ تیار کیا کہ بھائی ولی و فقیہ جو کوئی بھی ہوگا اس کا فتویٰ مانا جائے گا, چاہے خود مجتہد جو قاضی ہے اس کی کوئی اور رائے ہو لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی, بلکہ اس کو ولی فقیہ کا نظریہ قبول کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے وہ جو دو آدمی اپنا کیس لے کے آئے وہ بھی کسی کے بھی مقلد ہوں, مسئلہ اس موقع پر جو قبول کیا جائے گا وہ ولی فقیہ کا قبول کیا جائے گا. میں آپ یاد کرنا چاہ رہا ہوں ایران کی جب حکومت بنی تھی تب بھی یہی مسئلہ پیش آیا تھا, جو بھی آپ نے فرمایا انہوں نے اس طریقے سے حل نکالا کہ ولی فقیہ کے حکم کو سپریم قرار دے دیا, سب کے احکامات کو روک لیا. اچھا مسئلہ یہ پاکستان میں تو یہ ہو نہیں سکتا. مثلا جو آپ نے آئیڈیل کنڈیشن بتائی کہ وہاں پہ جناب حکومت بن رہی ہے مذہبی حکومت, ایک سنی بھی بیٹھا ہے, دوسرے خیانتی کا ہے, دوسرا مالکی کا ہے, تیسرے شافی کا ہے. اب یہ اس کنڈیشن کے اندر کیا ہوگا کہ یہ لوگ کمپرومائز کر پائیں گے, کیا ہوگا کہ یہ کمپرومائز کر پائیں گے؟ ممکن ہے کہ وہ یہ سوچیں کہ بھائی جس وقت جس چیز کو اسلام کی مصلحت سمجھا جائے گا اس پہ عمل کیا جائے گا. صحیح, یہ جنرلی یہ ایک قانون بنا لیتے ہیں, لیکن ایک غیر کمپلیکیشن باقی رہے گا. مثلا فرض کیجیے ایک حکم ہے کہ جو فقہ شیعہ میں کسی طریقے سے ہے, فقہ مالکی کے اندر کسی اور طریقے سے. اگر اس وقت کی بات کریں تو فی الحال شاید کوئی ہمارے سامنے رائے حل نظر نہ آئے, فی الحال شاید ہمارے سامنے کوئی رائے حل نظر نہ آئے کہ اس وقت اگر کوئی ایسی سچویشن بن گئی تو وہ اسلامی حکومت کس طرح سے عمل کرے گی, کسی ایک فقہ سے عمل کرے گی یا اسلام کے عمومی ترین مصلحتوں کو دیکھتے ہوئے عمل کرے گی, چاہے مثلا کسی ایک فقہ کے اوپر عمل نہ کرے, پانچ فقہوں میں سے کسی ایک کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے, یا مثلا وہ جو قاضی نور اللہ چشتی کا طریقہ کار تھا کہ چاروں میں سے جس کو موافق دیکھتے تھے اس کے اوپر عمل کرتے تھے. مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت وہ جو آئیڈیل کنڈیشن ہوگی کہ جب سب کمپرومائز کر لیں گے اور چاہیں گے کہ تشکیل دیں تو کس چیز پر عمل کیا جائے گا, کیا رائے حل اختیار کیا جائے گا. لیکن ایک بات میرے ذہن میں ہمیشہ ہے مجھے کہ جب بھی آپ اس درجے پر پہنچتے ہیں تو مسئلہ صرف اتنا نہیں ہوتا کہ دو ایک دفعہ دو ہاتھ کو ہاتھوں کو دو دفعہ دھونا ہے یا تین دفعہ دھونا ہے, وہ اسلام کے اتنے کلی مسالے اور مفاسد ہوتے ہیں کہ اس میں قرآن سے ہمارے لیے رہنمائی حاصل کرنا جو ہے وہ اتنا مشکل کام نہیں ہوتا. مثلا فرض کیجیے آپ ایک حکومت تشکیل دے رہے ہیں, اس میں آپ کی ایک سیاست خارجہ ہے, تو اس سیاست خارجہ میں کوئی فقیر فتویٰ نہیں دیتا کہ فقیر فتویٰ دے کہ یہاں پر مثلا مجھے کیا کرنا ہے. یا مثلا آپ توزیع مسائل اٹھا کے دیکھیں, اس میں سیاست خارجہ کے احکام دیکھیں اور اس کے بعد کہیں گے کہ توزیع مسائل جو ہے وہ فقہ حنفی کے مخالف ہے. نہیں, وہاں پر اسلام کی مسلم ترین مصلحتوں کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے کہ جو قرآن کے اندر موجود ہیں. اب یہ کہ ممکن ہے تفسیر کے اندر تھوڑا سا اختلاف پایا جائے چند آیتوں کی تفسیر کے اندر, لیکن وہ جو اسلام کی عمومی ترین مصلحتیں ہیں وہ کامن رہتی ہیں. پھر بھی چاہے آپ نچلی سطح کے اوپر اس کے اندر اختلاف حاصل کر لیں,
وسیع نظری آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مثلا ان تمام فرقوں کی موجودگی میں اگر سے وہ تنازع کے لیے نہ ہو لیکن اس کے باوجود ایکسپٹ کر لیں گے, کہ یہ یعنی میں اور سن رہا ہوں کہ یہ ریئلسٹک اپروچ ہے.
تھوڑا سا میں آپ کو ایک اچھی فضا دکھانا چاہوں گا لندھان کے اندر. ایک دفعہ اتحاد بین المسلمین کی ایک کانفرنس ہو رہی تھی ایران میں, وہاں پر سعید شعبان جو اہل تسنن کے لیڈر ہیں وہ موجود تھے. انہوں نے پہلے تقریر کی, بڑی لمبی چوڑی انہوں نے تقریر کی, آخر میں یہ جملہ استعمال کیا کہ اگر انہوں نے بھارت آخر میں ایک جملہ استعمال کیا کہ میں اپنے بھائی اپنے رہنما اور اپنے حاضی سید محمد حسین فضل اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اب آگے تقریر کریں. سعید شعبان جو سنیوں کے لیڈر ہیں اور وہ جو محمد حسین فضل اللہ ہیں وہ شیعوں کے لیڈر ہیں, دونوں کے اندر بہت پائٹل گیپ ہے, دونوں کے اندر فرقے بالکل مختلف ہیں, دونوں اپنے اپنی فرقوں کے لیڈرز ہیں, لیکن ان کے اندر تفاہم اور ہم آہنگی اتنی ہے کہ وہ لبنان کے مسلمانوں کو اس حد تک متحد رکھ لیتے ہیں. کیا ان کے پاس حکومتی احکام نہیں آتے, جس کے اندر ظاہر ڈسپیوٹ بھی ہوتا ہوگا لیکن وہ ان کو حل کرتے ہیں. تو میں آپ کہنے کا مطلب یہ کہ جب اس حد تک تفاہم پہنچ جائے کہ مسلمان سمجھنے لگتا ہے کہ مجھے مسلمان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, تو وہ ان اختلافات کو کسی نہ کسی طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے, اپنے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے اس حد میں لے کے آتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ زندگی گزار سکے, جیسے کہ لبنان کی سزا میں ہو رہا تھا.
موضوع کے حوالے سے سوال میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جیسے اسباب بیان کیا داخلی, اس میں آپ نے کہا کہ بنیادی عامل جو ہے پاکستان کا ناکام سیاسی نظام, جو موجودہ حالات اس وقت ہیں ہمارے معاشرے کے اس کے اندر بحیثیت ایک شیعہ کے یا بحیثیت ایک تحریک ایک شیعہ کے تشیع کے ہمارا فریضہ فرحال ایک الٹیمیٹ ایم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک اسلامی حکومت قائم ہو. البتہ اسلامی حکومت تک پہنچنے کے لیے جو موجودہ فضا ہے یا موجودہ حالات ہے جس میں فرقہ واریت اس حد تک ہے, تو کیا ہمیں کوئی براہ راست ہماری کوشش اور کاغذ کا محور اسلامی حکومت کے قیام کے لیے ہونا چاہیے, یا ہمارا اس وقت موقف یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کا جو بھی سیکولر سیاسی نظام ہے اس کے اندر کم از کم اتنی استقامت پیدا ہو جائے کہ فرقہ واریت کسی مقام سے جا کر اس کے اندر اتنا جو اضطراب ہے وہ اس طرح کی کیفیت نہ ہو, بلکہ جب لوگوں کے اندر یا مسلمانوں کے مختلف مقاصد سے فکر کے اندر کچھ سوچ سمجھ اور کچھ فکر کی صلاحیت پیدا ہو, تو اس کے بعد پھر ہم ایک سیاسی مستحکم نظام سے آگے بڑھ کر پھر ایک اسلامی حکومت کے قیام کے لیے کوشش کا آغاز کریں.
عقیل بھائی یہ سوال آپ لوگوں کے ذہن میں رہے, انہوں نے فرمایا کہ کیا ہماری اپروچ یہ ہونی چاہیے اس وقت کہ ہم اسلامی حکومت کا مطالبہ کریں جبکہ ابھی اتنا فرقوارانہ فرقوارت اتنی زیادہ ہے کہ شاید اس کے لیے گراؤنڈ نہ ہو, یا ان کہ نہیں ابھی اسی اسلامی حکومت کا جو سیکولر نظام ہے اس کے اندر کچھ ایسی فضا ایجاد کریں کہ فرقواریت تھوڑی کم ہو, یہاں تک کہ جب فرقواریت کم ہو تو ہم اسلامی حکومت کے لیے قیام کے لیے کوششیں کریں. میرے یہ ایک تو یہ پالیسی میٹر ہے, یعنی کہتے ہیں کوئی علمی بحث اس لحاظ سے کہ یہ تو پوری قوم کے مستقبل کا سوال ہے, جسے کہتے ہیں ایک دو آدمیوں سے حل ہونے والی چیز نہیں ہے. لیکن اگر آپ میری یہ رائے معلوم کرنا چاہیں کہ مجھے میں سمجھتا ہوں کہ کیا ہونا چاہیے, میرے خیال میں وہ جو امام نے بار بار کہا تھا کہ جب تک ہم ایک ثقافتی انقلاب نہیں لے کے آتے اس سیاسی انقلاب کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونے کا, اور امام بھی جو سیاسی انقلاب لائے وہ اس تدریجی ثقافتی انقلاب کی وجہ سے تھا جو حوضہ علمیا کے اندر سینکڑوں سال سے چل رہا تھا. تو ابھی اگر کوئی اس سے مقابلہ کرے پاکستان کی فضا کو تو میں کہوں گا کوسوں دور ہے ابھی اس سے کہ ہم پاکستان کی سیاسی حکومت کے اندر کسی قسم کے انقلابی کیفیت یا اس کے اندر اسلامی حکومت کو قائم کرنے کی کیفیت کو فرض کریں. میرے خیال میں ابھی وہ عوامل بھی فراہم نہیں ہو سکے جو اس ثقافتی انقلاب کا پہلا مرحلہ دیں جس کے نتیجے میں حکومت تبدیل ہو جاتی ہے. تو ابھی تو مسئلہ اس سے بہت دور ہے, ابھی تو ہم اس ثقافتی اگر تبدیلی کے لیے کوشش کریں کہ جو شیعہ اور سنی کے اندر ایجاد ہونی چاہیے, اب یہ ہے کہ اس تبدیلی کے دوران ہم سیکولر حکومت کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں, میں سمجھتا ہوں سیکولر حکومت کو ہم ایکسیپٹ نہ کریں, اسی اسلامی حکومت کو اپنے آئیڈیل کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کریں. لیکن یہ کہ ابھی کیا مثلا سیکولر حکومت کو ڈینائی کرنے اور حکومت اسلامی کو اپنے آئیڈیل کے طور پر پیش کرنے کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ کہ میں ابھی اسلامی حکومت کے لیے کود پڑوں میدان کے اندر, ظاہر یہ بھی ضروری نہیں کہ میں اپنی سیاست کو اس طریقے سے ترتیب دوں درجے کے اعتبار سے کہ براہ راست سیاسی عمل سے گریز کرتے ہوئے اپنے آپ کو ثقافتی میدان میں مضبوط کرو تائیں کہ کسی حد تک تیار ہونے کے بعد سیاسی میدان میں کودوں, نہ اس دوران سیکولر حکومت کو قبول کروں گا اور نہ
اور اس الٹیمیٹ ایم کو انہوں نے قائم رکھا ہوا پچھلے 40-45 سال تک, سیاسی انحراف پاس ان کے اگر قائدین کریں وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن بنیادی نظریہ جو ان کی تاریخ کا ہے اس پر وہ آج تک قائم ہے. مگر وہ یہ کرتے ہیں کہ ہر انتخاب کے موقع کے اوپر ہر مرحلے کے اوپر ایک اپنا موقف بیان کرتے ہیں کہ بھئی اس منزل کے حصول کے لیے ہمارا شارٹ ٹرم آبجیکٹو یہ ہے.
صحیح.
تو حیثیت ایک شیعہ قوم کے ہمیں کس طریقے کار پر عمل کرنا؟
یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ایک شارٹ ٹرم, اور جیسے کہ آپ نے کہا جماعت اسلامی علی بات, میں اسے قبول کرتا ہوں, یعنی اصول میں اس بات کو قبول کرتا ہوں کہ ہمیں بہرحال اپنی قوم کو بے تکلیف نہیں چھوڑ سکتے. یعنی ہم ان سے کہیں کہ بھائی ہم 25 سال کے بعد آپ کے لیے اس مسئلے کے اندر کوئی رائے دیں گے, ہم یہ کام نہیں کر سکتے. شارٹ ٹرم میں بھی اپنی رائے کو ہم کم سے کم دیں, لیکن انوالومنٹ اتنی زیادہ کر دیں کہ ہم اپنے لانگ ٹرم آبجیکٹ کو چھوڑ دیں بالکل. میں سمجھتا ہوں اس وقت وہ غلطی ہے جو جماعت اسلامی بھی کر بیٹھی ہے, یعنی اس میں جو کچھ بھی تھا وہ سب کا سب اس نے انویسٹ کر دیا ہے اسی پالیسی اور اسی انتخابات وغیرہ کے اندر. تو یہ اگر آپ, یعنی اگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم لانگ ٹرم آبجیکٹو کو بہت زیادہ امپورٹنس دیں گے لیکن شارٹ ٹرم میں بھی اپنی رائے دے کے رہیں گے کیونکہ اپنے قوم کو بے تکلیفی کی حالت میں نہیں چھوڑنا چاہتے, یہ بات صحیح ہے, اس کو میں قبول کروں گا. لیکن اس کے اندر انوالومنٹ کو اتنا زیادہ کر دینا کہ ہمارے پاس کچھ بھی بات ہی نہ رہے, یہ میرے خیال میں اپنے حد سے غداری ہے. اب بالکل وہی کیفیت ہے جو اگر کھل کے کہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم شیعوں کے ساتھ ہو گئی, یعنی ہم سیاسی میدان میں جب کودے تو وہ جو ثقافتی میدان تھا اس کو ہم بالکل ہی خالی کر گئے, یعنی اس میں مکمل پسرائی کے ساتھ ہم باہر آ گئے. تو یہ ہونا چاہیے جو آپ نے کہا, لیکن یہ کہ اس کو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے. اس بے احتیاطی کے ساتھ جو جماعتوں نے یا ہم نے خود کیا وہ میرے خیال میں نا انصافی ہے.
بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا پاکستان کے معاشرے کے اندر آپ نے کہا کہ یہ تحریک جو ہے اس کے اندر فساد کا بنیادی عنصر مولوی طبقہ ہے, آپ معذرت کے ساتھ, اور آپ نے کہا کہ اس کا حل بھی مولوی طبقے کے پاس ہی موجود ہے. اس کے اندر ماڈرن یا انٹلیکچوئل جو طبقہ ہے ہمارا, اگر اس نے کوئی فعال کردار ادا کرنے کی کوشش کی تو وہ اس وجہ سے دیر پا نہیں ہوگا کہ ان کی جڑیں عوام کے اندر مضبوط ہوئیں گی. اگر آپ پاکستان کے معاشرے کی صورتحال دیکھیں تو جو ہمارا مذہبی رہنماؤں کا طبقہ ہے ان کے مقلدین کی اکثریت وہ لوگ ہیں کہ جو علمی اعتبار سے اتنے منظم نہیں ہیں, یعنی جاہل طبقہ زیادہ مولویوں کی اطاعت یا مثلا پیروی یا تقلید یا بات سنتا ہے. مثلا میں اگر شیعوں اس وقت شیعوں کی بات نہ کرے صرف اہل سنت کی بات کریں, اچھا جتنا اہل سنت کا پڑھا لکھا طبقہ ہے ان کی اکثریت اگر آپ دیکھیں 80% سے زیادہ جو کالج اور یونیورسٹی کا یا مثلا جو عام سروس کلاس طبقہ ہے وہ اپنے مولویوں سے دور ہے.
صحیح.
درست ہے, اور وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے, زیادہ موضوع سمجھتا ہے کہ ایک مسجد کے پیش امام کی بجائے وہ کسی ایسے سپیکر کو سنے کہ جو مثلا ٹی وی کے اوپر مرتضیٰ صاحب یا اس قسم کے جو لوگ آئے. اور شاید اسی کی بنیادی وجہ ہے کہ اہل سنت کے اندر پاکستان میں جتنے گروہ کامیاب ہوئے, اگر آپ اس کے اندر مولانا مودودی کو دیکھ لیں, اسرار احمد کو دیکھ لیں, منہاج القرآن کے طاہر القادری کو دیکھ لیں, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی شناخت مذہبی رہنماؤں کے حوالے سے کرتے ہیں مگر خاص مولوی کے طبقے سے نہیں اپنی رہنمائی کرتے ہیں. تو اگر اہل سنت کے اندر, اور اسی طرح سے میرا یہ خیال ہے کہ دنیا کے دیگر حصوں کے اندر اگر جو اہل سنت کی تاریخ جس حد تک بھی کامیاب ہوئی, الجزائر ہے, مصر ہے, اس کے اندر شاید ان کا وہ طبقہ تھا کہ جو پیور مولوی طبقہ نہیں تھا. تو اس صورتحال کے اندر کیا یہ نہیں بہتر ہوگا کہ اگر ہم اپنا مرکز یا ہم اپنے شارٹ ٹرم آبجیکٹو میں اس طبقہ فکر کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں کہ جو کہ مذہبی قیادت تو کر رہا ہے مگر اس کا خالصتاً دینی مدارک سے کوئی تعلق نہیں.
صحیح. یعنی اس اہل سنت میں سے اشیاء میں سے اہل سنت میں سے. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ ہم فرقہ واریت کے ایلیمنٹس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں. مثلا فرض کیجیے وہ جو مڈل کلاس ہے وہ آفیسز کے اندر کام کرنے والا ہے, کیا وہ فرقہ واریت میں بھی مشغول ہے؟ ظاہر تو نہیں ہے. اس کا مطلب فرقہ واریت میں کچھ اور لوگ مشغول ہیں. ٹھیک ہے, وہ کس کی سنتا ہے؟ بس اگر آپ کو فرقہ واریت ختم کرنی ہے تو آپ کس کو لے کے آئیں گے پھر؟
آپ یہ بتائیے کہ جو شخص جاہل ہے, اگر وہ جاہل شخص جو ہے وہ اگر مولوی کی ایک بات سننے کو تیار ہے تو ہو سکتا ہے کہ کل کو کوئی دوسرا مولوی آ کر دوسری بات ہی.
اب یہیں پر آپ کو اپنا کام کرنا ہے کہ ایک آدمی ہے کہ جس نے اب تک اپنے آبا و اجداد کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے مولوی ہی کا سب کچھ سنا ہے, اس مولوی نے کہا اس کو غلط سنا ہے تب بھی سنا ہے, صحیح کہا تب بھی اس نے اس کو اسی کو سنا. اب آپ کا کام یہ ہے کہ صحیح مولوی پرووائڈ کر کے اس کو صحیح راستہ سنا دیں, اور اس کے بعد اس کی جذباتیت کو ختم کرنے کی کوشش کریں. لانگ ٹرم میں آپ کا ٹارگٹ جو میرے خیال میں ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے وہ وہی اس جذباتیت کو کسی طریقے سے ختم کرنا اور اس کی جگہ وہ خلائیت کو اس کے اندر بیدار کرنا ہے. لیکن فی الحال اگر میں انٹلیکچوئل بن کے اس کے پاس پہنچوں اور اس بات کو کرنے کی کوشش کروں تو وہ میری قبول نہیں کرے گا. میں بات تو ساری فرقواریت کے اوپر ہو رہی تھی. اچھا یہ میں نے نہیں کہا پاکستان کے تمام فساد کا محور مولوی ہے. ظاہر پاکستان میں فرقہ وارانہ فساد کا جو محور رہا ہے وہ مولوی لوگ اور مولوی سے بھی میری مراد جو ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں. تو فرقواریت کو اگر کنٹرول کرنا ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ اس فرقواریت کے اندر وہ مڈل کلاس انوالو نہیں ہوتی بلکہ وہی جاہلانہ طبقہ انوالو ہوتا ہے اور وہ جاہلانہ طبقہ دلاسے شروع کرتا ہے اپنے مولوی سے تو آپ کو اس مولوی کو چھوڑ کر آپ یہ سمجھیں کہ ہم مثلا فرض کیجیے انٹلیکچوئل لیول کے اوپر کام کرتے ہوئے فرقواریت کو ختم کر لیں گے. میرا کہنا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. البتہ میں سمجھتا ہوں آپ کے ذہن میں جو ہے وہ اسلامی تحریک کے حوالے سے زیادہ ہے کہ ہم اسلامی تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے کیا رنگ اختیار کریں. یعنی آپ نے جیسے کہ اب تک جو باتیں کی اس سے مجھے لگتا ہے کہ فرقے واریت سے بڑھ کر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان میں اسلامی تحریک کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کس گروپ کے ساتھ مفاہمت کرنی پڑے گی. وہ اس سے فی الحال جو فرقے واریت کی بحث ہے اس سے ہٹ کر ایک بحث ہو جائے گی, اس سے کہیں زیادہ بورڈ ہو جائے گی.
حضرت صاحب میرا سوال یہ ہے کہ فرقے وارانہ ہمارے کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ملی یکجہتی کونسل بنی اور اس نے کافی مؤثر کردار ادا کیا جس میں مختلف مقادیر فکر کے علماء کرام بھی تھے اور انتہائی یعنی کہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے حوالے سے فرقہ وارانہ جو ختم کرنے کے لیے بڑا مؤثر کردار ادا کیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن 96 کے بعد ملی یکجہتی کونسل جو ہے وہ غیر مؤثر ہو جاتی ہے. تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
اگر آپ بالکل صفائی کے ساتھ میری رائے پوچھیں تو میں آپ سے کہوں گا کہ اس کے اندر جو لوگ بیٹھے تھے وہ فرقہ واریت ختم کرنے نہیں بیٹھے تھے, ان کے اپنے مفاد مسالے اور مفاسد تھے جس کو حاصل کرنے کے لیے یا دور کرنے کے لیے وہ وہاں پہ بیٹھے تھے. ورنہ آپ سے میں خود پوچھوں گا جمعیت علماء اسلام چاہے گی کہ بریلیوں کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہو جائیں؟ کیونکہ جس دن جمعیت علماء اسلام کی بریلیوں سے تعلقات رہے اچھے ہو گئے تو جنرلی سنیوں میں اس کی کیا آئیڈینٹی ہے اس میں اور پھر بریلی میں کیا فرق ہے؟ تو ان کی تو کوئی بھی مسلحت اس کام میں نہیں ہے کہ فرقہ واریت ختم ہو جائے. ہاں کبھی اگر ان کی مسلحت تقاضا کرتی ہے کہ فرقہ واریت دب ضرور جائے کیونکہ ان کو کہیں اور سے خطرہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اس کام کو ضرور کرتے ہیں. لہٰذا جب وہ مسلحت پوری ہو جاتی ہے تو ان کا تمام کام پورا ہو جاتا ہے اور کام ختم ہو جاتا ہے. یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو میرے خیال میں پاکستان میں فرقہ واریت کو ختم کر پائیں گے.
طرف تو آپ نے یہ کہا کہ مولوی حضرات جو ہے جن کا اثر و رسوخ عوام کے اندر زیادہ ہے وہی جو ہے فرقہ واریت ختم کر سکتے ہیں.
کیا مولوی منحصر ہیں مولانا نورانی کے اندر؟ میں تو کہہ رہا ہوں وہاں پر ایک اچھی قیادت اچھی مذہبی رہنمائی ہونی چاہیے. یعنی ایک اچھی مذہبی قیادت آنی چاہیے جو براڈ ہو کر اپنے آپ کو دیکھے اسلام کے حقیقی مسلحتوں کے اندر دیکھے. اچھا ان لوگوں سے میں تو توقع نہیں کر رہا چاہیے فرقہ واریت ختم کرنے کے لیے کوئی کردار ادا کریں گے.
کہ آپ کا نظریہ یہ ہے کہ جو مختلف مقابل فکر ہیں ان کے جب تک لیڈران چینج نہیں ہوں گے اس وقت تک جو ہے وہ کوئی صورت نظر نہیں آتی ہے.
جب تک ان کے اندر بھی سولے مذہب کی قیادت ایجاد نہیں ہوگی. وہ جو حوضے ہے انڈیا کی میں نے بات کی وہ شیعوں سے بڑھ کر سنیوں کی دیکھی ہے. کیونکہ ان کے میں تو عرض کیا تھا کہ ہمارے تو حوضہ علمیہ پھر بہت بہتر ہیں. ان کے یہاں جا کے دیکھیے کیا تباہی ہے وہاں پر. ایک آپ کو چھوٹی سی بات عرض کروں گا جو کل بھی میں نے آپ کو شاید کل پرسوں بھی شاید عرض کیا تھا. ایک سندھ کے ایک عالم دین تشریف لائے قوم ان دنوں قوم میں ہوا کرتے تھے تو ان سے بات ہوئی کہ سندھ میں کتنے مدرسے ہیں. انہوں نے بتایا سندھ میں اتنے کم مدرسے ہیں. ہم نے کہا ان کے کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا ان کے اتنے ڈھیر سارے ہیں یہ ہے وہ ہے. تو ان سے ہم نے کہا کہ کیا چکر ہے کہ کیا ہمارے شیعہ پیسہ نہیں دیتے قومس نہیں دیتے یا ہمارے شیعہ طالب علم نہیں بنتے کہ ہمارے مدرسے اتنے کم ہیں ان کے اتنے ڈھیر سارے ہیں؟ کہیں گے بھائی ان کے ہاں مدرسہ بنانا بہت ہی آسان کام ہوتا ہے. ہوتا یہ کہ ایک آدمی عمارت کھول کے مدرسہ بناتا ہے تین چار کمروں کے اندر. اس کے بعد شاگردوں سے کہتا ہے کہ نماز ظہر کے وقت تم بھی جاؤ اسٹاپ کے اوپر مانگ کے لاؤ تم بھی کھانا ہم بھی کھائیں گے. تو ہم تو ایسے نہیں چلا سکتے. تو ان مدرسوں کے اندر جب اس طرح کے مدرسے بنیں گے اور ان کی قیادت نکلے گی تو کیا قیادت نکلے گی اس کے اندر؟ ظاہر وہی قیادت نکلے گی جو چاہے گی کہ میں کچھ تو عوام کے اندر کچھ گین کروں چاہے وہ بدنامی ہی کے ذریعے سے کیوں نہ ہو. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مذہبی قیادت ہے جب تک وہ صالح مذہبی قیادت نہیں آتی کہ جو اچھی طریقے اچھا محصول ہو اور اچھے ہو گیا علمیا کا اس وقت تک تبدیلی ممکن نہیں ہو پائے گی.
پاکستان میں جو ہے
وہ فی الوقت کافی عرصے تک کوئی صورتحال نظر نہیں آتی کہ فرقہ واریت جو ہے وہ ختم ہو.
میں نے یہی کہا, میں تو دوسرے دن ہی آپ سے یہ کہا تھا کہ نیئر فیوچر میں پریڈکٹ نہیں کر رہا کہ فرقہ واریت ختم ہو.
ابھی آپ نے وحدت کے حوالے سے بات کی تھی کہ سنی شیعہ مل کے یعنی اس قسم کے مؤثر یعنی میٹنگس ہوں, آپس کے انتگو ہو, جس کے ذریعے سے جو ہے نا فرقہ واریت کو کم کیا جا سکتا ہے. لیکن ہم یہ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جن افراد کا اثر رسوخ ہے, آپ نے کہا ان کا کردار اتنا مشکوک ہے کہ ہم ان سے جو ہے نا کچھ
توقع
نہیں کر سکتے. یعنی ایک طرف تو جو ہے نا ہم
اب اس وقت کہہ رہا ہوں کہ جو بھی فرقہ واریت کا حل ہونا چاہیے اس کو لمبی مدت سے ہونا چاہیے, یعنی لمبی مدت میں ایسی مذہبی قیادت فراہم ہو کہ جو واقعا اسلام کے مصلحتوں کو مد نظر رکھے, ان کے ساتھ علمی تفاہم. مثلا فرض کیجیے ایران میں تقریباً 25-30 سال پہلے آیت اللہ بروجردی کے زمانے میں انہوں نے جامع اظہر کے محمود شلتوت جو مذہبی رہنما تھے ان سے ڈائلاگ کیا, ان کے ساتھ مل کے ایک ادارہ کھولا تقریب المذاہب, اس نے بہت پازیٹو کام انجام دیا. کم سے کم محمود شلتوت نے یہ فتویٰ جاری کر دیا کہ جس طرح چار ہی فقہ اہل تسنن کے چار ائمہ پر عمل کرنا جائز ہے, اسی طرح فقہ شیعہ پر عمل کرنا بھی جائز ہے. ایک مسلمان پانچوں میں سے کسی بھی فقہ عمل کر سکتا ہے. اسی طریقے سے انہوں نے بعض کتابیں چھپائیں شیعوں کی. تو اگر اس لیول کی کوئی قیادت فراہم ہو جائے تو اس کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کا یقیناً فائدہ ہوگا. لیکن یہ قیادتیں جو اس وقت فراہم ہوئی ہیں, جن کی مصلحتیں فرقہ واریت کے اندر ہیں, ان سے ہم یہ امید رکھیں کہ یہ فرقہ واریت کو ختم ہونے کے لیے ہمارے ساتھ کوئی افہام و تقسیم کریں گے, وہ تو ناممکن ہے.
اگر اپنے جو آسن میں جو لانگ ٹرم پلاننگ کے حوالے سے وہ 100 والے جو بات کر رہی تھی اس کی پہچان رکھے اور موضوع علم رکھے, ایک نیچرل مجھے یہ ہوا اور اس کے طور آپ سے تاکہ آؤں گا کہ آپ اس بات کے قائل ہیں کہ طالب علموں کی اس وقت بھی ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے کہ وہ طالب علم مدارس کا رخ کریں اور وہاں سے علم حاصل کرنے کے بعد معاشرے کی خدمت کریں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ میں یہ معلوم کرنا چاہوں گا اگر سر کہ کیونکہ آپ نے خود نے کہا تھا غالباً کل کے لیکچر کے اندر کہ جو طالب علموں کا معیار ہے وہ بھی کوئی اتنا بہت اچھا نہیں ہے, اور یہاں پر ایک عام تاثر معاشرے کے اندر خصوصیت سے ہمارے جو شیعہ کمیونٹی ہے اس کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ جس کو کوئی کام نہیں ملتا ہے وہ مدرسے کی طرف رخ کرتا ہے تاکہ وہاں پہ تھوڑا بہت شاعری حاصل کر کے اپنا گزارا کرے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا سوال ایز اے اسٹوڈنٹ یہ کرنا چاہوں گا کہ طالب علم کے لیے کیا شرائط ہونی چاہیے کہ جس کے بعد اسے مدرسے کے اندر داخلہ ملے اور خود عوام بھی ملے, ہر کس جذباتیت کے ساتھ اپنے بیٹے کو یا اپنے چھوٹے بھائی کو یا کسی اور کو مدرسے کی طرف نہ بھیجے بلکہ یہ دیکھے کہ اس کے بیٹے میں یا اس کے بھائی میں یا خود اس کے اندر یہ تمام کنڈیشن موجود ہیں کہ جس کے بعد وہ اس مدرسے کی طرف بھیجے.
بھائی یہ سب کے سامنے کیوں کھولے ہم لوگ بات کر کے دیکھیے بھائی تھوڑی کی بات کر رہے ہیں ہم لوگوں کے اندر یعنی ایشوؤں کی بات کرتے ہیں ایسے تو سمجھ کوئی سروکار نہیں رکھتا. اہل تشیع کے اندر اللہ تعالیٰ اطہار نے جو نظام بنایا ہے اس میں ایسی خوبیاں تھیں کہ مذہبی لیڈروں کو حکام کے تسلط سے آزاد کر دیا تھا. اہل تسلط کے ساتھ ایسا نہیں تھا, وہ لوگ ان کے مذہبی لیڈروں کے تابع تھے. نظام کے خوبی یہ کہ مذہبی رہنما ہمیشہ حکام کے تسلط سے آزاد رہے اور اسی وجہ سے ایران کے اندر ایک صحیح اسلامی حکومت بھی بن پائی. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ یہ ریپوٹیشن کہ مذہبی رہنما آزاد تھے, یہ ریپوٹیشن تھوڑا سا خراب ہو گیا. یعنی اب اس کے اندر نفسا نفسی بھی شامل تھی, نفسانی خواہشات بھی شامل تھیں, کچھ بھی تھا. ہوا یہ کہ ہم مذہبی لیڈر جو تھے وہ نگر ہو گئے دوسرے لوگوں کے. صحیح ہے, سمجھ رہے نا آپ؟ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو نفسانی خواہشات کا عمل تھا یا کچھ بھی تھا اس نے مذہبی لیڈروں کا وہ جو آزادی کا مقام تھا وہ ظاہر کر دیا. اب وہ دس نگر ہو گئے, جیسے دس نگر ان کے سامنے ہوئے ان کا جو معاشرتی مقام تھا کہ ہر آدمی عالم کا احترام کرتا تھا وہ ظاہر ہو گیا, کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت سستا بھی ہے. یہ جو معاشرتی مقام ظاہر ہوا اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے. یعنی یہ جو علماء کا معاشرتی مقام عوام کی نظروں میں قرضات کی وجہ سے دنیا پرستی کی وجہ سے ظاہر ہو گیا, اس کو جو کوئی بھی دور کر سکے وہ طالب علم بن جائے. البتہ ظاہر ہے پہلے دن سے کوئی کچھ نہیں ہوتا, اس کے اوپر پالش ہوتی ہے, وہ ایسا ایسا اسلامی تعلیمات کو اپنے ذہن کے آتا ہے. تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ مثلا میٹرک پاس ہو یا ایسے کیا ہوا ہو یا بی ایس سی کیا ہوا, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی انیشل کنڈیشنز کیا ہونی چاہیے کہ جو طالب علم بنے. لیکن سوچتے ہوئے آئے کہ اس کو دنیا پرستی کا مقابلہ کرنا ہے, اس کو اپنی علماء کی حیثیت کو آزاد بحال کرنا ہے, تو یہ کام کر سکتا ہے تو طالب علم بنے. ورنہ کسی بھی حدت سے اگر آتا ہے تو وہ پھر بیکار ہو جائے گا, علماء کی مزید حیثیت کے اندر خرابی کا باعث بنے گا. سب سے پہلی چیز اپنے طور پر میں سمجھتا تھا, اپنے تمام جسے کہتے ہیں طالب علم بھائیوں کو کہوں گا کہ اپنے آپ کو دنیا میں کیسے آزاد کریں, اپنے آپ کو دنیا میں محتاجی سے آزاد کرتے ہیں. بے نیازی کے اندر جو قدرت ہے وہ کسی چیز کے اندر نہیں ہے. جس دن ہم بے نیازی کو درک کر لیتے ہیں, یعنی ہم اس بات کو درک کر لیتے ہیں کہ کوئی میرے لیے کچھ نہیں کر سکتا, خدا نے مطالعہ میرا حافظ ہے, اس موقع پر علماء کی تقدیر واپس آ جائے گی, علماء کا احترام, علماء کا تکریم ہو گیا. نواز شریف کے ڈائلاگ ہو گئے میرے خیال میں. اگر یہ محتاجی ختم ہو جاتی ہے, علماء سمجھ جاتے ہیں کہ خدا کے محتاج, اس کے علاوہ کسی کے محتاج ہے, تو بات مسئلہ ختم ہو جائے گا, پھر ہم آزاد ہو جائیں گے, پھر سب کچھ بحال ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ میں نے اس لیے ہنسایا آپ کو کہ میں جذباتی ہوتا جا رہا تھا, تھوڑا سا آپ یہاں سے نہیں ہے مسئلہ سارا یہی ہے برادر. اب میں آپ سے کہوں گا یہ علماء کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے, ہم سب کے ساتھ ایسے ہی ہے. جس دن ایک انسان اپنے آپ کو دوسرے انسان کا محتاج سمجھنے لگتا ہے, اس دن اس کی ذلت شروع ہو جاتی ہے. جس دن ایک انسان اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ میں دوسرے انسان کے محتاج ہو گیا ہوں, اگر وہ ہے تو میں کچھ ہوں ورنہ نہیں ہوں, وہیں اس کی ذلت شروع ہو جاتی ہے. اپنے آپ کو بے نیاز رکھیں, بے نیازی کے اندر جو قدرت ہے, میں دوسری دفعہ جملہ عرض کر رہا ہوں, بے نیازی کے اندر جو قدرت ہے وہ دنیا کی کسی چیز کے اندر نہیں ہے. آپ بے نیازی کے بعد اپنے آپ کو صبح پاؤ فیل کریں گے, کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ آپ صرف خدا کا اور کوئی آپ کو کچھ نہیں کر سکتا. محبوب کی طرف سے
صاحب, یہ جو مدارس کے اندر جو سسٹم ہے کہ جس کے تحت کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, جس کو چاہے ایڈمیشن, اب چاہے کم کے اندر غالباً کچھ معیارات سیٹ ہوئے, اسٹینڈرڈ ایڈمیشن ملتے ہیں وغیرہ, ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں, جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے کراچی کے مدارس کے اندر شاید ہی کسی مدرسے کے اندر کوئی ریسٹرکشن ہو کہ اگر یہ تمہاری کوالیفیکیشن ہوگی یا ہم تمہارا کوئی انٹرویو لیں گے اس کے بعد ہم ایڈمیشن دیں گے, شاید ایک مدرسہ ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. کیا آپ اس پالیسی سے اتفاق کرتے ہیں کہ بحثیت مجموعی مدارس کے پاس اسٹینڈرڈ آف ایڈمیشن کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے, اور جس کی مرضی ہے خالی اس کی زبانی خلوص کو اعتراف کرتے ہوئے اس
میں اور آپ کے قبول کرنے اندر سے کچھ نہیں ہوتا. میں بھی مدرسہ المہدی میں پڑھا رہا ہوں لیکن میں اس میں دخالت نہیں دوں گا, ابھی نہیں دوں گا کم سے کم, اور کچھ ہوگا بھی نہیں. لیکن یہ کہ یہ میں آپ کو بتا دوں, ہم جو بھی پیمانہ بنائیں کہ بھائی اس پیمانے کے تحت لوگوں کو داخل ہونا چاہیے, وہ تعلیم کا معیار نہیں ہو سکتا. مطلب بس چیزیں میں کہتا ہوں کہ بھائی جو بھی سیکنڈ ایئر کیا ہوا, ایف ایس سی کیا ہوا, ایف اے کیا ہوا, وہ ہے کون سی کلاس کے اندر, سی میں یا اے میں. تو اب میں کہوں گا جو سی میں کیا اس کو نہیں لوں گا, میں جو بی یا اے والا ہوگا اے میں بھی فرسٹ کلاس اے کو لوں گا. نہیں بنا سکتے آپ, کیونکہ یہاں کی تعلیم کون سا اسٹینڈرڈ ہے کہ ہم اس تعلیم کو اپنے لیے معیار بنائیں. میرے خیال میں بنیادی ترین معیار یہ ہونا چاہیے کہ پرنسپل یا جو کوئی بھی مدیر ہے وہ طالب علم کے اندر خوف الہی کو دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا. اگر واقعا خلوص الہی کو دیکھتا ہے تو کم تعلیم کے باوجود اس کو برداشت کرے, کیونکہ وہ پالش کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر پہلے دن سے اس کے اندر دنیا پرستی دیکھتا ہے تو اس کی پھر کوئی ضرورت نہیں, اس کو کسی بھی ضرورت میں طالب علم نہ لے, چاہے وہ اس نے پی ایچ ڈی کیوں نہ کیا ہو. میں کہہ رہا ہوں کہ تعلیم کو معیار نہیں بنا سکتے ہم, اصل چیز جو ہوگی وہ تربیت نفسانی ہوگی کہ آیا وہ تربیت نفسانی کے لیے تیار ہے, اگر تیار ہے تو قبول کرے ورنہ اسے تو ظاہر ہے اپنا معیار ہونا چاہیے, وہ تعلیم صلاحیتوں کو آگ بڑھا سکے. طالب علم سے بھی تو بالکل ہی جائے گا, ٹائم میرے خیال میں کافی ہو گیا ہے 11 بجے.
اگر سر سوال یہ کر رہا ہوں کہ آپ نے بتایا کہ پاکستان کے موجودہ حالات میں لانگ ٹرم پلاننگ کرنی چاہیے یہ فرقہ واریت کو روکنے کے لیے, ہمیں ایڈوانس کیا کرنا چاہیے ابھی جو ہمارے لاسز ہو رہے ہیں اور ابھی جو فرقہ واریت ہو رہی ہے اور مطلب جانے ضائع ہو رہی ہے, تو اس کو مطلب دیکھتے ہوئے ہماری کیا ذمہ داری ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے, لانگ ٹرم نیند لے لینی چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟
صحیح, اب یہ ہے کہ اس میں انسان کیا کہے کہ ابھی کیا کرنا چاہیے, یعنی کہ تم ہے کہ کیا کرنا چاہیے. لیکن میرے خیال میں اگر اجمالی طور پر ہم کہیں تو ہمیں کاموں کو تقسیم کر لینا چاہیے, کچھ لوگوں کو موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہوں, کچھ لوگوں کو جو لمبی مدت کے لیے کام کر رہے ہیں.
ہاں سر, ایک آخری سوال آپ سے کرنا ہے, دو سوال ہے میرے, پودا ہے علمیہ کے حوالے سے.
جی,
ایک تو یہ کہ ہم شیعہ کے حوالے سے تو ظاہر ہے کہ پودا علمیہ کی صورت پاکستان کے اندر موسم افزا نہیں ہے, اور بہرحال جو کچھ بھی اس میں ہونا ہے وہ ظاہر ہے کہ آئندہ کئی برسوں میں جا کر ہوگا فارمی پر پہنچے گا. اہل سنت کے حوالے پاک کے اندر جو دارست ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا نظام پاکستان کے اندر موجود ہے, اور یہ کہ فارغ تحصیل طلبا جو ہے وہ پوری دنیا میں جاتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں, اور ان دینی مدارس سے جو طالب علم فارغ تحصیل ہوتے ہیں ان کی صورت حال کے اوپر ابھی آپ ہمیں آگاہ کر چکے ہیں. اس موجودہ صورتحال کے اندر کے جو اتنا بڑا مدارس کا نام موجود ہے, اس میں احوال کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ نمبر ایک. دونوں میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے شیعہ علماء کی جو حوزہ علمیہ قوم سے فارغ تحصیل ہو کر اب پاکستان آ رہے ہیں, ان میں سے بعض افراد کی فکر یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بحیثیت ایک عالم کے نہیں آئیڈینٹیفائی کرانا چاہتے سوسائٹی کے اندر, کیونکہ ان کا تعلق حوزہ علمیہ سے رہا, وہاں پر انہوں نے تعلیم حاصل کی, اور میں اصل میں اس بات کو اس سے ملا رہا ہوں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ فرقہ واریت کا حل صرف اسی صورت کے اندر ہے کہ جب اس مذہبی علماء اس پر اس کے لیے کچھ کریں. تو جو ہمارے مثلا علماء اس وقت فوجے سے آ رہے ہیں 10 سے 15 سال کی تعلیم کے حصول کے بعد, اگر وہ بھی اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرانا چاہتے سوسائٹی کے اندر ایک عالم کی حیثیت سے, تو اس کی بنیادی وجہ کیا کوئی سیاسی مصلحت ہے
جی.
یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نان آئیڈینٹیفیکیشن کے ساتھ وہ زیادہ مؤثر طریقے سے کام انجام ہو سکتے ہیں؟
پہلے والا جہاں تک مسئلہ ہے کہ ہم اہل تسنن کے ہو جائے علمیاں یہ دیکھتے ہوئے کہ پاکستان ان کا ایک عالمی مرکز ہے, کیا اس طرح تدبیر ہو سکتی ہے, تو بہت کم کام ہے جو ہم لوگ انجام دے سکتے ہیں. یعنی ہم اور آپ سے میری مراد وہ لوگ ہیں جو اس سسٹم کے اندر داخل نہیں ہوئے, نہ اہل تسنن کے اندر نہ اہل تشیع کے اندر. کم سے کم کام جو اہل تشیع کی طرف سے انجام پا سکتا ہے وہ ارتباط, کم سے کم کام جو انجام پا سکتا ہے کہ ان کے مدارس سے بہرحال کسی طرح ہمارا کوئی تعلق ہونا چاہیے. یعنی ہمارے مدارس اتنی ضرورت کریں کہ ان کے مدارس سے کوئی رابطہ رکھیں, یا کوئی ایسا پلیٹ فارم بن جائے کہ جن میں کچھ نہ کچھ ڈائلاگ کی صورتحال جو ہے وہ قائم ہو جائے, تب شاید اسی بڑے پیمانے سے اصلاح کا کوئی کام شروع ہو جائے گا. ورنہ دیکھیے اس وقت مسئلہ یہ کہ وہ اپنی دنیا میں مگن ہیں اور ہم اپنی دنیا کے اندر, ان کا ہمارے مدارس سے کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ ان کے اور ہمارے مدارس کی بہت دور کی بات ہے شیعہ مدارس کا بھی ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں رہا. تو یہ ہے تو بہت آئیڈیل, لیکن کم سے کم ابتدائی طور پر یہیں سے شروع ہو سکتا ہے کہ ان بہرحال کوئی نہ کوئی رابطہ ہو, کوئی ڈائلاگ کا طریقہ ہو جس میں ہم ایک دوسرے کے ذات, دوسرے کی جسے کہتے ہیں قدرت سے آشنا ہو سکیں, ایک دوسرے کی خامیوں خوبیوں سے آشنا ہو سکیں, تو شاید ان کے اندر بھی اصلاح کا کوئی پہلو نکلے اور ہمیں بھی کچھ پازیٹو چیزیں جو ہیں وہ حاصل ہو سکیں. بہرحال ہمارے اور آپ کی قدرت سے کافی باہر کام ہے. جہاں تک دوسرے مسئلے کا تعلق ہے کہ وہ جو لوگ وہاں سے تشریف لائے قوم سے, وہ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کو علماء کے اوپر نہیں رکھنا چاہتے, تو کیا آیا اس کے اندر سیاسی مصلحت ہے یا وہ کیوں ایسا کام کرنا چاہتے ہیں؟ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی تعداد کم ہے. آپ اگر کراچی کے انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے بات کریں تو کراچی کے لوگوں کی تعداد قوم کے اندر بہت کم ہے, اور اگر کراچی کے لوگوں کے اندر بھی دیکھیں تو لوگوں کی تعداد جو کراچی کے واپس آئے اور اپنے آپ کو مولوی نہیں رکھنا چاہتے ان لوگوں کی تعداد بھی ان کے اندر کم ہے. اکثریت جو ہے وہ آپ کو مولوی رکھتے ہوئے, البتہ وہ پاکستان کے اندر ہے یا پاکستان سے باہر ہے یہ ایک اور سوال ہے. جو کراچی میں گئے وہ واپسی پر معمولاً پاکستان نہیں آ پائے, کہیں اور روانہ ہو گئے. تو یہ لوگ کیوں ایسا کام کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں شاید اپنے آپ کو اس بدش سے چھڑانے کی وجہ سے ہے کہ جس کو وہ اپنے لیے برا سمجھا. یہ بہت چھوٹی سی مثال دوں گا آپ کی بھائی, آپ کو اب بہت مجھے معلوم ہے کہ اس میں آگاہ ہیں کہ کھل کے بات کرتے ہیں. ایک طرز زندگی ہے علماء کا, ایک خاص طرز زندگی ہے, وہ جو ان اس تمام اسٹائل کے ساتھ جو آپ کے ذہن میں ہے کہ علماء کس طرح سے رہتے رہتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, اس طرز زندگی کا ایک خاص ذریعہ ہے ذریعے سے زندگی چلتی ہے, اور اپنے اس ذریعے قبول نہیں کر تو پھر آپ زندگی نہیں گزار سکتے. اب دو سچویشن ہوتی ہیں, یا آپ اس طرز زندگی کو قبول کریں تو آپ کو اس ذریعے کو بھی قبول کرنا پڑے گا اور آپ کو مجبور ہو جائیں گے اس میں پھنس جائیں گے, یا اگر آپ اس ڈے کو لینا ہے تو اس طرز اندر کچھ ضرور آپ کریں گے. تو سب سے بڑی مسئلہ ہے جو آدمی کو مجبور کرتی ہے اپنے آپ اس طرز تھوڑا سا باہر نکالے, تھوڑا سا وسیع کرے وسیع, تاکہ اس ذریعے کے اندر گرفتار نہ ہو جائے, کیونکہ اس ذریعے میں پھنسنا اپنے لیے مثلا کسی نقص کا باعث ہے. جی
بہت زیادہ ٹائم لے رہا ہوں, لیکن آپ یہ بتائیے کہ حالات کی طرف آپ نے اشارہ کیا, اگر ان حالات کی وجہ سے یہ طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے تو جو جو اس قسم کے لوگ ہیں کیا ان کی عوام کے اندر وہ عوام تک پہنچ پائیں گے؟ رسائی ان کی عوام کے اندر ہوگی؟ جڑیں مضبوط ہو سکیں گی؟
پہلی بات تو یہ کہ اس مصلحت کو کم نہیں سمجھے گا, ذریعے سے آزادی کی جو مصلحت ہے وہ مصلحت کم مصلحت نہیں. دوسری بات یہ کہ عوام تک پہنچنا, میں اپنا عقیدہ رکھتا ہوں کہ اگر مصلحت ہوگی تو خدا نے کہا اس خلوص کو دیکھتے ہوئے ضرور پہنچائے. یہ بات شاید لمبی مدت میں ہو, کم مدت میں ہو, یعنی دیر سویر ہو سکتی ہے, لیکن پہنچائی ضرور ہو سکتی ہے. جب پروفیسر طاہر القادری اپنی آواز کو کہیں نہ کہیں پہنچا سکتے ہیں, تو ایک آدمی جو مخلص فی سبیل اللہ کام کر رہا ہے, اپنے بہت ساری مصلحتوں کو ترک کر رہا ہے اس خلوص کی خاطر, تو بڑی سمجھتا ہوں خدا نے کہا اس کو اس کے احساس تک نہ پہنچے. سب بہت شکر گزار ہیں آپ کے, مزید چار دن آپ یہاں تشریف لائے, شاید یقیناً نتائج رہتے ہیں بحث گفتگو کے اندر, شاید ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ برادر شاید ہمیں معاف کر پائے ہوں دوسرے دن جو ہم سے غلطی ہوئی تھی. تو ان تمام نتائج کوتاہیوں خامیوں خرابیوں کو دیکھنے کے باوجود آپ تشریف فرما رہے, آپ نے
کو قبول کیا، اس کے لیے ہم آپ کی نہایت شکر گزار ہیں. انشاءاللہ جیسا کہ اب تک 6 مہینے ہو گئے اس پروگرام کو چلتے ہوئے، 5 مہینے ہو گئے، 6ٹا مہینہ تھا یہ، 6 مہینے ہو گئے اب اس پروگرام کو چلتے ہوئے. انشاءاللہ یہ پروگرام باقی رہے گا، منشاء خیر ہے میرے خیال میں. انشاءاللہ اب تک تو اس نے کافی مفید نتائج دیے ہیں، تو آگے بھی مفید نتائج دیتا رہے گا. اب بس اپنی طرف سے جو میں کہہ سکتا ہوں، ایک تو ممکن کا تشکر ہے کہ وہ انہوں نے ابھی تک استقامت دکھائی ہے اس پروگرام کو، بہت اچھی طریقے سے جس طرح سے وعدہ کرتے ہیں اسی طریقے سے پورا کرتے ہیں. خاص کر پنکچوئلٹی جو ان کی ہے، ٹائم پہ شروع کرتے ہیں، اور یہ جو دوسرے ضوابط ہیں یہ بہت پسندیدہ ہیں. میرے خیال میں کہیں بھی پاکستان میں اس قسم کی کوئی دینی محفل نہیں ہو پاتی، یہ خود ایک نیا ٹرینڈ ہے، اور الحمدللہ اب تک اس کے اچھے نتائج مرتب ہوئے. اور اپنی طرف سے منتظمین کے شکریہ آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا قبول کیا، اور ہمارے خامیوں کو ان شاء اللہ معاف فرمائیے گا. سلوات کے لیے محمد عالم.
ہم اپنے اختتام مراحل میں داخل ہو چکے ہیں، اور حزب روایت کے ساتھ کو معلوم ہے کہ آخری روز ہم